نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تعالى في مقام آخر ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات وقال الله تعالى في مقام آخر ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال الله تعالى في مقام آخر لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وقال الله تعالى في مقام آخر وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے جی. صدر جلسہ مکرم محترم سامعین، مکرمہ معظمہ ماؤں اور بہنوں، شہداء اسلام کانفرنس کی یہ آخری نشست ہے. مجھے آپ حضرات جو کچھ کہنا ہے اس کا تعلق اسلام کی ان تمام شہداء کے سیدھا سیدھا واقعات سے ہوگا جنہوں نے آج تک پیغمبر کے اس مقدس نظام کے لیے جان کا نذرانہ پیش کیا ہے جسے اسلام کہتے ہیں. شہداء اسلام کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ بعض احباب کے شدید اصرار اور مطالبے پر میں بستی عباس پورہ سے نکلنے والے جلوس اور اتاولی بستی میں ہونے والے فسادات اور جلوس سے متعلقہ معاہدہ اور معاہدے کی زبان، ان چیزوں کو بھی میں اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گا تاکہ آپ حضرات کے سامنے حقائق، حالات، واقعات آ جائیں. دعا کیجئے حق جل مجدہ مجھے سچ سچ کہنے کی توفیق بخشے. چودہ صدی پیشتر آمنہ کے لخت جگر نے امام الکونین نے شرک، کفر، بے حیائی، بد کرداری سے کبھی نفرت کرتے ہوئے وہی آنے سے قبل پہاڑوں کا رخ کیا. تبھی نفرت تھی، کفر کے پورے نظام سے تبھی نفرت تھی، لیکن قبل از وہی اس کے خلاف کوئی قدم بھی پیغمبر نہیں اٹھایا. چند دنوں کا زاد راہ لے کے گزر اوقات کا انتظام فرما کے آقا دو عالم غار میں تشریف لے جایا کرتے تھے. ماحول اور معاشرہ سے الگ, چند دنوں کے بعد کسی غار میں آدم سے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک وحی لانے والا فرشتہ حاضری دیتا ہے اور آ کے بڑے ادب کے ساتھ معصوم نطق سے بڑے احترام کے ساتھ معصوم زبان سے عرض کرتا ہے اقرا پڑھیے. امام القونین معصوم و مقدس مطہر و منزہ رحمت عالمین بڑے واضح لفظوں میں جواب میں ارشاد فرماتے ہیں معنی وقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, آپ کیا پڑھانا چاہتے ہیں؟ جبریل امین نے سید الرسل کو چھاتی سے لگایا, بڑے احترام کے ساتھ دبا کے چھوڑ دیا اور پھر ارشاد فرمایا, پھر عرض کی اقرا پڑھی. جواب نبوت کی زبان سے پھر وہی آیا ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, کیا پڑھوں؟ سبارہ جبریل نے سینے سے لگا لیا, دبوچتے ہوئے چھوڑ کے پھر عرض کیا اقرا پڑھیے. جواب آیا معنی وقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, کیا پڑھوں؟ جبریل نے سینے سے لگا کے پھر دبایا اور خانے کی عرض و سما کا یہ ارشاد پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق, پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. نبوت کی زبان پہ آیت کے یہی الفاظ جاری ہوئے, پیغمبر غار سے یہی پروگرام لے کے باہر آئے. زوجہ طیبہ خداجۃ الکبریٰ سے آ کے بیان کیا اور ساتھ فرمایا زملونی مجھے چادر اڑا دیجیے. جسد اطہر میں کب کبھی تاری تھی, چادر اڑا دی گئی. یہ آغاز تھا نبوت کو میدان عمل میں لانے کا, پیغمبری کے پروگرام کو عام کرنے کا. آہستہ آہستہ چند دنوں کے بعد خاتم الانبیاء پر تدریجاً رفتہ رفتہ فاطر السماوات والارض نے ایک نظام اتارا کر رہا تھا, تدریجاً نبوت ایک پروگرام کو
خالق قدوس سے حاصل کرتی ہے، پھر اسی پروگرام کو انتہائی امن کے ساتھ پرامن ماحول میں قلائد سے ہٹ کر دلائل و براہین کی قوت کے ساتھ آمنہ کے لخت جگر امام الانبیاء امام الکونین اس پروگرام کو میدان عمل میں لائے، فاران کی چوٹی نبوت معصوم لطف کے ساتھ اس پہاڑ پہ کھڑے ہو دو ٹوک لفظوں میں اعلان کرتی ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، کامیابی ہی کامیابی ملے گی. لسان نبوت سے، پیغمبر کی نطق سے ان لفظوں کا آنا تھا کہ دنیا کفر سراپا شرارت بن کے میدان میں آ گئی. ایک جانب تنہا نبوت ہے، ایک جانب پوری دنیا کفر ہے، ایک جانب سراپا عفت ہے، دوسری جانب سراپا شرارت ہے، ایک جانب سراپا عصمت ہے، دوسری جانب سراپا بدماشی ہے، ایک جانب سراپا انصاف ہے، دوسری جانب سراپا ظلم ہے، ایک جانب سراپا عدل ہے، دوسری جانب سراپا تشدد و بربریت ہے، ایک جانب مدلل گفتگو ہے اور دوسری جانب مغلظات ہے، ایک جانب قبر و آخرت کو سوارنے کی دعوت دی جاتی ہے اور دوسری جانب سے پتھو ہوتا ہے، ایک جانب سے بڑے سنجیدہ لہجے میں انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے فلا پا جاؤ گے، جواب میں کبھی کوئی بد فطرت کذاب کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی پتھر برساتا ہے، کبھی راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، کبھی راہ میں گڑے کھود ہے، کبھی گھر میں گندگی اٹھا کے پھینکتے ہیں، راہ چلنا دو بھر کر دیا گیا، زندگی گزارنا دو بھر کر دیا گیا، گالی گلوچ تورا بازی طوفان بدتمیزی کا گویا دریا بہ رہا تھا. ان مشکل حالات میں سب سے پہلے جس ذات گرامی قدر نے اپنے جسد کو پیش کیا، ان مشکل حالات میں سب سے پہلے جس نے لا الہ الا اللہ کی اشاعت کے لیے رب ذوالجلال کی قبر کے لیے خلاق عالم کی وحدت کے لیے اس کی الوہیت کے لیے شیطنت کو مٹانے کے لیے کفر کو برباد کرنے کے لیے شرک کا صفایا کرنے کے لیے ظلم و تشدد کو مٹانے کے لیے بربریت و بے حیائی کا ریشہ خاتمہ کرنے کے لیے بدرسری مٹانے کے لیے زنا مٹانے کے لیے سود مٹانے کے لیے غیبت مٹانے کے لیے سب سے پہلے جس ساتھ نے اپنا مقدس وجود معصوم وجود مطہر وجود منسا وجود پیش کیا، جو وجود عام وجود نہیں تھا، وہ وجود اتنا مقدس ہے کہ آج تک ماں کے بطن سے اتنا مقدس وجود باہر نہیں آیا، وہ وجود اتنا پیارا ہے کہ آج تک ایسا نہیں آیا، آدم سے عیسیٰ تک معصوم وجود آئے لیکن جیسا معصوم آملہ کا لخت جگر آیا ایسا کوئی نہیں آیا، آدم سے عیسیٰ تک حسن و جمال کے پیکر آئے پر جیسا آملہ کا لخت جگر آیا کوئی نہیں آیا، آدم سے عیسیٰ تک عالم پیغمبر آئے پر جیسا آملہ کا لال عالم آیا ایسا کوئی عالم نہیں آیا، آدم سے عیسیٰ تک سردار آئے پر جیسے آملہ کا لخت جگر سردار بن کے آیا کوئی نہیں آیا. میں خود نہیں کہتا نبوت کہتی ہے، میں نہیں کہتا پیغمبری کہتی ہے، میں نہیں کہتا آملہ کا لخت جگر کہتے، میں نہیں کہتا آخری پیغمبر کہتے، انا سید و ولد آدم ولا فخرا، میں پوری بنی آدم کا سردار ہوں فخرا نہیں کہتا. سب سے پہلے توجہ ہے میری طرف، سب سے پہلے جس ذات مقدس نے اپنی جان کو پیش کیا، کس لیے پیش کیا؟ لات کی الوہیت مٹے گی چاہے محمد کی جان لگ جائے، عزت کا اس کا کلف پامال ہوگا چاہے محمد کی جان لگ جائے. شرک کفر کا بیڑا غرق ہوگا چاہے محمد کی جان لگ جائے. اس پروگرام کو لے کے نبوت میدان میں آئی, گلی گلی کوچا کوچا پیغمبری اس پروگرام کو پیش کرتی ہے. دنیا اس پروگرام کو سننے کے بعد سجدر ہے. اس نے نس کیا, کوئی شاعر کہتا ہے معاذ اللہ, کوئی مجنون کہتا ہے, کوئی قصاب کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, لیکن پیغمبر نے بڑے استقلال کے ساتھ اس پروگرام کو پیش کیا. با استقلال میں لغزش نہیں آئی, لرزہ تاری نہیں ہوا, نطق میں لچک نہیں آئی, پروگرام کو نہیں بدلا. پیش کرتی گئی نبوت اپنے پروگرام کو. جن حالات میں خاتم الرسل نے, امام القولین نے اس پروگرام کو پیش کیا, وہ حالات تھے جن حالات میں ابو بکر مکہ میں موجود نہیں ہے, ساری دنیا وہاں موجود تھی. دنیا سے مراد اس علاقے کے تمام کفار وہ وہاں موجود تھے. علی موجود تھے, ابو طالب موجود تھے, عمر موجود تھے, عثمان موجود تھے, باقی تمام لوگ موجود ہیں. ابو جہل ابی لہب موجود ہیں, عتبہ شیبہ موجود ہیں, ایک ابو بکر ان حالات میں وہاں موجود نہ تھے. واپس آئے, نبوت ابھی تنہا ہے, پیغمبر کا ساتھی کوئی نہیں, رفیق کوئی نہیں, ہاں ہاں ملانے والا کوئی نہیں, آپ کی آواز پہ لبیک کہنے والا کوئی نہیں, آپ کی رسالت کا علم اٹھانے والا کوئی نہیں. نبوت پروگرام پیش کر رہی ہے. ابو بکر مکہ سے غائب تھے, تجارت کے لیے سفر پہ تھے, واپس آئے, لوگ دوڑ کے گئے اور کہنے لگے سنے عبداللہ کے بیٹے نے معاذ اللہ نیا فتنہ کھڑا کر دیا. کیا کہا؟ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں. ابو بکر گھر گئے, سامان گھر رکھا, واپس آئے, محمد رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کے عرض کرتے محمد سنے آپ نے رسول ہونے کا دعویٰ کیے. آمنہ کے لخت جگر نے فرمایا بالکل کیے. کہ ابو بکر تو مان لے گا, رب کعبہ کی قسم تاریخ چیختی ہے, لوگوں کی آنسو رو کے کہتی ہے, ایک تنہا اس نیل کو سکھے اس نیل کو چھت کے نیچے, اس آسمان کے نیچے, اس زمین پر اکیلا ابو بکر بن ابی قحاف ہے جس نے نبی سے دلیل نہیں مانگی. بلا دلیل پیغمبر کا سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے. بلا دلیل تنہا تنہا ابو بکر ہے جس نے صرف اتنا پوچھا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا, نبوت کہتی ہے کیا, کوئی دلیل نہیں مانگی, صرف یہ کہا کہ میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. توجہ کرتا جا, آگے بڑھنا چاہتا ہوں. صدیق دلیل نہیں مانگتا, بلا دلیل کلمہ پڑھ لیا, صرف اتنا پوچھا کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا. علی بن ابی طالب نے بھی آقا کو رسول مانا ہے, عمر نے بھی رسول مانا ہے, عثمان نے بھی رسول مانا ہے, طلحہ زبیر نے بھی رسول مانا ہے, ابو ہریرہ نے بھی رسول مانا ہے, خالد بن ولید نے بھی رسول مانا ہے. سب نے کچھ نہ کچھ موج ساتھ دیکھ کے, کچھ نہ کچھ بحث کر کے دلائل لے کے مانے. حتیٰ کہ جب علی بن ابی طالب کا نمبر آیا, عملہ کا لخت جگر کہتے علی تو میرا کلمہ پڑھ لے. علی کہتے آقا ذرا ابو سے پوچھ لوں وہ اجازت دیتے ہیں یا نہ. ہائے ہائے صدیق تیری کتنی بلندی ہے, نہ صدیق باپ سے پوچھتے ہیں نہ برادری سے پوچھتے ہیں. اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ کائنات میں ایک واحد انسان ابو بکر ہے جس نے بغیر دلیل کے بغیر کسی سے پوچھے خاتم الانبیاء کا کلمہ پڑھا. یہی تو وجہ ہے کہ پیغمبر کی پوری جماعت میں اگر کسی کو صدیق اکبر کا لقب نبی کی زبان سے ملے تو وہ صرف ابو بکر ہے. اگر صدیق اکبر کسی کو کہا گیا وہ نبی کا یار خار ہے. صدیق اکبر کسی کو کہا گیا وہ ایسا کا ابو ہے. صدیق اکبر کسی کو کہا گیا وہ خلیفہ بلا فصل ہے. صدیق اکبر کسی کو کہا گیا تو وہ ابو بکر بن ابی قحافہ ہے. یہی وجہ تھی ان کو صدیق اکبر کہنے کی کہ سب نے مانا, سب نے نبی کی تصدیق کی, لیکن کچھ نہ کچھ گفت و شنید کے بعد, دلائل کے بعد, غور و فکر کے بعد ابو بکر غور نہیں کرتا, فکر نہیں کرتا, بلا دلیل مانتا ہے, کہتا ہے ٹھیک ہے. حتیٰ کہ کہتا جاؤں چلتے ہوئے جب آقا معراج پہ گئے واپس آئے, فرمایا رات ہی رات آسمانوں کی سیر کر آیا ہوں. توجہ ہے, رات ہی رات آسمانوں کی سیر کر آیا ہوں, رات ہی رات جنت کو دیکھ لی ہے, رات ہی رات دوزخ کی سیر کی ہے کہ اس میں کیا ہو رہا ہے, اور تمہیں بتلاتا ہوں کیا ہو رہا ہے. نبوت یہ بیان کر رہی تھی اور اس آیت کو بھی ساتھ پڑھا جا رہا تھا, سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلہ, پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے حصے میں اپنے عبد کو سیر کرائی. تھوڑا حصہ کس کا مانا ہے؟ لیلہ. اس پہ جو دو صبریں آئی ہیں عربی قانون میں اس کو تنوین تقلیل کہتے ہیں. اس کا معنی جو ہوتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں سیر کرائی گئی. نبوت اس کو بیان کر رہی تھی. ابو جہل دوڑا ابو بکر سے کہتا ہے تیرا یار, تیرا ساتھی, تیرا دوست, تیرا رسول یہ کہتا ہے کہ میں رات ہی رات بیت المقدس سے ہو آیا ہوں, رات ہی رات میں نے آسمانوں کی سیر کر لی ہے, رات ہی رات میں جنت کو دیکھ کے آیا ہوں اور تھوڑے سے حصے میں واپس بھی آ گیا ہوں. بھلا یہ بات ماننے کی ہے؟ صدیق جواب میں کہتے ابھی نبی کے پاس نہیں آئے. ابو بکر جواب میں, ابو جہل کو وہی کھڑے ہوئے جواب دیتے, یہ نہیں فرماتے کہ چلو میں چل کے پوچھ لیتا ہوں. وہ کیا کہتے ہیں, کیسے فرماتے, صورت حال کیا ہے, دلائل کیا ہے, واقعات کیا؟ نہ نہ, وہی کھڑے کھڑے جواب دیا. سچا ایمان اسی کا نام ہوتا ہے. وہی کھڑے ہوئے ارشاد فرمایا اگر میرا رسول کہتا ہے, اگر میرا پیغمبر کہتا ہے کہ میں رات ہی رات آسمانوں کی سیر کر کے آیا ہوں تو میں مانتا ہوں کہ صدق تھا, سچ کہتا ہے, جو کہتا ہے سچ کہتا ہے. کیوں؟ مجھے اس نے کہا معبود ایک ہے میں نے مان لیا, اس نے کہا اللہ ایک ہے میں نے مان لیا, میں نے اللہ کو نہیں دیکھا, اس کی زبان پہ یقین کر کے ایک مان لیا, میں نے معبود کو دیکھا نہیں اس کی زبان پہ یقین کر کے مان لیا, میں نے جنت نہیں دیکھی ان کی زبان پہ یقین کر کے مان لیا, میں نے دوزخ نہیں دیکھی ان کی زبان پہ یقین کر کے مان لیا. یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. اگر وہ فرماتے ہیں کہ میں گیا ہوں تو سچ کہتے ہیں میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. انہی واقعات کی بنیاد پر ابو بکر کو صدیق اکبر کہا گیا. سب سے پہلے ابو بکر نے نبوت کا دامن پکڑ لیا. پیغمبری اس پروگرام کو لے کے نکل گئی میدان میں, آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ چوکوں پہ بیان کیا, مشرقین مکہ کے میلوں میں بیان کیا, بازاروں میں بیان کیا, حرم پاک میں بیان کیا, طواف کرتے ہوئے بیان کیا, حضرت اسود کو چومتے ہوئے بیان کیا. نبوت اس پروگرام کو بیان کرتی رہی اور اس کو آگے پھیلاتی رہی. اپنے وجود کو پیش کر کے, اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے پیغمبر نے اسلام کی اشاعت کی ہے, رب ذوالجلال کی کبریائی کو پھیلائے. چنانچہ توجہ کرتے جائیے, نبوت اسی پیغام کو لے کے, اسی انقلابی پروگرام کو لے کے, اسی اسلام کو لے کے, رب ذوالجلال کی کبریائی کو لے کے, خالق کی وحدت کے پروگرام کو لے کے, اس کو لے کے آمنہ کا لخت جگر طیف کا رخ کرتا ہے. طیف کی وادیوں میں اس پروگرام کو بیان کیا ہے. امی سارے مومنوں کی امی, کائنات کے مسلمانوں کی امی, عمر کی امی, عثمان کی امی, علی کی امی, طلحہ کی امی, زبیر کی امی, حسن کی امی, حسین کی امی, فاطمہ کی امی, خالد کی امی, ابو ہریرہ کی امی, پیغمبر کے تمام صحابیوں کی امی, تمام تابعین کی امی, پوری امت کی امی, غوث چلانے کی امی, شیخ عبد القادر بغدادی کی امی, اور آج تمام مسلمانوں کی امی, جسے عائشہ کہتے ہیں, جسے صدیقہ کہتے ہیں, جسے صادقہ کہتے ہیں, جسے مجتہدہ کہتے ہیں, جسے صدیق کی بیٹی کہتے ہیں, جسے پیغمبر کا حرم کہتے ہیں, جسے پیغمبر کا لباس کہتے ہیں, جسے پیغمبر کی عزت کہتی ہے, جسے پیغمبر کی قدر و منزلت کہتی ہے, جسے پیغمبر کا لباس کہتی ہے, جسے پیغمبر کی دستار کہتی ہے, جسے پیغمبر کی ہدا کہتی ہے, جس کی عزت کے لیے سورہ نور پوری اتر آئی, جس کو جبریل خالق کا سلام لا کے پیش کرتا رہا, جس کی تصویر جبریل نے پیغمبر کو لا کے دکھائی, قبل از نکاح قبل از نکاح, اور وہ عائشہ جو مسواک چباتی جائے, وہ امی مسواک چبائے نبوت وہی اپنے دان اقدس میں لائے, اور وہ امی جس کے بستر پہ وہی اترتی رہی, وہ امی کہ جس کے لیے قرآن عفت بیان کرنے کے لیے اتر آیا, وہ بیان کرتی ہے میں نے آقا سے پوچھا, سردار سے پوچھا, مولا سے پوچھا، مرشد سے پوچھا، رسول سے پوچھا، امام الانبیاء سے پوچھا، امام القرآن سے پوچھا، آپ پر سب سے زیادہ سخت ترین دن کون سا دن آیا ہے؟ تو مجھے ہمنہ تلال نے بیان کیا، ایسا سب سے زیادہ سخت ترین اور تلخ ترین دن وہ دن تھا جب میں طیف کی وادیوں میں گیا۔ آقا سختی بیان کیجئے، تلخی بیان کیجئے، نبوت اس تلخ واقعات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہے، جب میں طیف میں رب ذوالجلال کی کبریائی لے کے گیا، رب کائنات کی وحدت کا عالم لے کے گیا، میں نے مسئلہ بیان کیا، مشرکین مکہ کو رب کائنات کی کبریائی بیان کی، یہ بتلایا اس کے سوا معبود کوئی نہیں، یہ بتلایا اس کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، یہ بتلایا اس کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، یہ بتلایا اس کے سوا میں پھر نقصان کا مالک کوئی نہیں۔ اپنا اولاد میرے اوپر پھر پتھر برساتی ہے، میں پھر تھک کے بیٹھ جاتا ہوں، پھر میری بخلوں میں ہاتھ ڈالتی، ہاتھ ڈال کے مجھے کھڑا کرتی، تنہائی نبوت تیس میں مار کھا رہی ہے، قربانی کا انداز لگائیے، او حسین کے ساتھ تو 72 تن تھے، امیہ کے لخت جگر کے ساتھ تو ایک تن بھی نہیں تھا، تجھے وہ قربانی بھول گئی؟ رب کعبہ کی قسم، ایک حسین نہیں لاکھ حسین جنم لے، ایک ابو بکر نہیں لاکھ ابو بکر جنم لے، ایک عمر نہیں لاکھ عمر جنم لے، لیکن میرے محمد کے لہو کے ایک قطرے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے پیغمبر کے وجود سے نکلنے والا لہو کا ہر قطرہ پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، میرے پیغمبر کے وجود سے نکلنے والا لہو کا ہر قطرہ پوری کائنات سے افضل ہے، تمام صحابہ سے افضل ہے، تمام ولیوں سے افضل ہے، حسن سے افضل ہے، حسین سے افضل ہے، زہرا سے افضل ہے۔ عقیدہ سمجھ ذرا، وہ مقدس لہو کے قطرات طیف کی وادیوں میں پیغمبر کے جسد عطار سے نکلتے ہیں، نبی کے نالین لہو سے تر ہو گئے، کپڑے لہو سے لطپت، تنہا طیف کی وادیوں میں مار کھاتے ہیں اور اس وجود میں پتھر برداشت کرتے ہیں کہ جس جیسا وجود آج تک کائنات میں نہیں آیا۔ امیر شریعت قربان جاؤں تیرے انداز بیان سے، لاہور موچی دروازے میں خطیب ایشیا امیر شریعت گرجتے ہوئے کہتے ہیں، لوگوں جب میں یہ دیکھتا ہوں، جب میں سیرت کی کتابوں میں آقا دو عالم کی زلفیں دیکھتا ہوں، سیرت کی کتب میں نبوت کا چہرہ پڑھتا ہوں، سیرت کی کتب میں پیغمبر کے دندان اقدس کی روشنی پڑھتا ہوں، اس انداز کی روشنی کے بعد روایات میں آتے ہیں کہ بعض اوقات آپ گھر کے اجلے میں مسکرا دیتے تو گمی ہوئی سوئی مل جاتی۔ جب میں آقا کی اس دندان مبارک کی روشنی کو دیکھتا ہوں، جب میں آقا کی معصوم نظر کو دیکھتا ہوں، جب میں آقا کی معصوم آنکھ کو دیکھتا ہوں، جب میری نظر معصوم ہاتھ کی اس ہتھیلی پہ پڑتی ہے جس جیسی نرم ہتھیلی کائنات میں کوئی نہیں، کائنات کا کرہ عرش کا عالمین کا کوئی ریشم اتنا نرم نہیں ہے جتنا آمنہ کے لخت جگر کا جسد عطر نرم تھا، جب میں اس نرمی کو دیکھتا ہوں اور جب میں پیغمبر کے اس معصوم وجود کا مطالعہ کرتا ہوں کہ جب آپ دوپہر کو کیلولا کرتے ہیں تو جسم سے نکلنے والا پسینہ صحابہ شیشیوں میں بند کرتے ہیں کہ عید کے دن بطور عطر کے اسے استعمال کیا جائے گا، اور جب میں آپ کے وجود کی تقدیس کا یہاں تک مطالعہ کرتا ہوں کہ وہ اتنا منسہ ہے، اتنا متحر ہے، اتنا مقدس ہے، اتنا پاک ہے کہ جس گلی سے گزر جائے وہ گلی معطر نظر آتی ہے، تو میرا دل چاہتے عطا اللہ اس کے ماں سوا معبود کوئی اور ہوگا، یہی تو ہے اسی کو جھکنا، اسی کو سجدہ کر، اسی کی عبادت کر۔ بخاری بھیگتی ہوئی رات میں زلفیں بکھیر کے یہ اعلان کر رہا تھا، دنیا پہ سناٹا چھا گیا دیوبند کا بیٹا، اور کیا بیان کر رہا ہے کہ محمد رسول اللہ کو معبود بنا لیا جائے، بس سکتا تاری ہوا۔ بخاری خلاف بخاری خطابت کا شہنشاہ تھا، چند منٹوں نے بات سمجھائی اور اس طرح سمجھائی کہ کایا پلٹ گئی، کہتے لوگوں جہاں تک آمنہ کے لخت جگر کے حسن و جمال کا تعلق ہے وہ کرہ عرش پہ یکتا ہی رکھتے ہیں، لیکن جب بخاری یہ دیکھتے ہیں یہی حسن و جمال کا پیکر، یہی عفت محاف، یہی شرافت کا پترا عرب کی زمین پہ سر رکھ کے اعلان کرتے ہیں سبحان ربی العلیٰ، تو عطا اللہ سمجھ گیا معبود وہی ہے جس کو یہ سجدہ کرتا ہے۔ میرے محترم سامعین، میں عرض یہ کر رہا ہوں، یہ مقدس وجود، یہ مطہر وجود طوف میں کھڑا ہے، کس لیے کھڑا ہے، کون سا پروگرام لے کے آیا ہے، مار کیوں کھاتا ہے، پریشانی کو جھیل رہا ہے اور تنہا کھڑا ہے، کفر کی جانب سے پتھر برستا ہے، جسم سے لہو نکلا، امی کہتی ہے میں نے پوچھا آقا سختی کیسی تھی، فرمایا پتھر برستے تھے، میں تھک کے بیٹھ جاتا، مجھے کھڑا کرتے، چند قدم چلتا پھر تھک کے بیٹھ جاتا، پھر میری بخلوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑا کرتے، میں پھر تھک کے بیٹھ جاتا، پھر پتھر برستے، مجھے کھڑا کرتے، میں چاہتا کہ کسی طرح میں نکلوں اور آگے اپنے پروگرام کو بیان کرتا جاؤں، بھاگنے کی نقطۂ نظر سے نہیں، پروگرام جاری ہے، پتھر برستے ہیں، نبوت کہتی ہے لا الہ الا اللہ، توجہ کیجیے توجہ کیجیے، پتھر برستے نبوت کی زبان پہ لفظ ہے اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، پتھر برستے رہے، جسم لہو سے لت پت ہو گیا، نالین لہو سے تر ہو گئے، جبریل تڑپ کے آیا، جبریل آ کے اپنے جذبات کا اظہار کرتا ہے، اپنی عقیدت کا اظہار کرتا ہے، عرض کرتا ہے آقا اجازت ہے اس قوم کو تباہ برباد کر دیا جائے، طیف کی پہاڑیاں ملا دی جائیں اور اس میں یہ پس جائے، اس کا بیج باقی نہ رہے، نبوت تیرے صبر پہ قربان جاؤں، پیغمبری تیرے استقلال پہ قربان جاؤں، جس نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھی اس کے صبر و استقلال کو دیکھ، جواب میں کہتے ہیں جبریل ٹھہر جا اس سے بات کر لینے دیجئے جس نے اعلان کیا تھا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور کچھ نہیں کرنا، ہٹ گئے جبریل، آقا تو عالم نے معصوم دامن دراز کر لیا، استدعا کر دی، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ یہ قوم میرا مرتبہ نہیں جانتی، اسے ہدایت نصیب فرما دے، تباہ و برباد نہ کر، نبوت کے نالے لہو سے تر ہیں، جسم لہو سے لطپت ہے، اس سے بڑی قربانی اور کون سی قربانی ہوگی، یہ الگ بات ہے کہ کفر پیغمبر کو شہید نہ کر سکا، اس لیے نہ کر سکا کہ خالق وعدہ کر چکا تھا، واللہ یاسم من الناس، کہ اللہ آپ کے وجود کو کافروں سے بچا لے گا، وہ شہید نہیں کر سکیں گے، اگر یہ وعدہ خالق کا نہ ہوتا تو کمی کوئی نہیں رہی تھی کفر کی جانب سے، کفر کی جانب سے نبوت کا پانی بند کیا گیا، شاہ ابی طالب کی قید دیکھ پانی بند کیا، ایک دن نہیں تین برس گزر گئے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں آئی، پینے کے لیے چیزیں مہیا نہیں ہوتی، مکمل مقاطع کر دیا گیا، تجھے کرب و بلا کی وادیوں کا تین دن کا پانی نظر آیا اور نبوت کی تین سال کی قید نظر نہ آئی، گویشے سب سے بڑا مجاہد پیغمبر ہے، باقی سب پیغمبر کے نوکر ہیں، گویشے پن میں آ کے مت پیغمبر کی قربانی پہ ہاتھ صاف کر، پہلا نمبر پیغمبر کی قربانی کہے جس نے سب سے زیادہ قربانی پیش کی ہے، گالیاں کھائی ہیں، تبرا سنا ہے، پتھر کھائے ہیں، پریشانیاں جھیلی ہیں، وطن سے بے وطنی اختیار کیے، تین سال شاہ ابی طالب کی قید کاٹی، درختوں کے پتے کھا کے گزارا کیا، مکاتا عام ہے، کھانے کی کوئی چیز مت چاہے، پینے کی کوئی چیز مت چاہے، جیسے کیسے ہوا پیغمبری موجزانہ طور پہ تین سال قید کاٹ گئی، تین سال کے بعد وہ قید ختم ہوتی ہے، پیغمبر پھر باہر آئے، پروگرام میں لچک نہیں آئی، بدلہ نہیں، کافر ہار چکے تھے، وہ آئے آ کے کہتے سونا لے لیجئے، اپنا موقف بدل دیجئے، چاندی لیجئے، موقف بدلیجئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ سلطنت دے دی جائے ہم وہ بھی دیتے ہیں، موقف بدل لیجئے، لیکن کون بدلے، پیغمبر نے جو کچھ بیان کیا تھا وہ ذاتی مفادات کے لیے نہیں بلکہ وہ سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے اور اس کے حکم کے ساتھ بیان کیا جا رہا تھا، پیغمبر نے موقف نہیں بدلا، حالات یہاں تک سنگین ہو گئے کہ آخر کار کفر میٹنگ کرتے ہیں کہ سرے سے آمنہ کے لخت جگر کا صفایا کر دیا جائے، جان سے مار دیا جائے، اب بھی توجہ کیجئے، اب بھی پیغمبر نے مقابلے میں تلوار نہیں اٹھائی، خندہ پیشانی کے ساتھ، صبر استقرار کے ساتھ اس ظلم کو برداشت کیا، وطن چھوڑ دیا، وطن چھوڑتے وقت اندازہ کیجئے، ذرا توجہ کرتے جائیے، عقیدہ بنے، ذہن میں بات بیٹھ جائے، سب سے پہلے جو ایمان لایا تھا نبی پہ، آج پھر ایک مشکل وقت وہ تھا جب نبوت تنہا ہے، ساتھ کوئی نہیں، آج پھر دوسرا وقت مشکل آیا کہ نبوت رات کو نکلنا چاہتی ہے، تاریکیوں میں نکلنا چاہتی ہے، اندھیرے میں نکلنا چاہتی ہے، چھپ کے نکلنا چاہتی ہے، کسی کو بتلانا نہیں چاہتی، نہ اپنے کو نہ بیگانے کو، ان مشکل حالات میں پیغمبری وطن چھوڑنا چاہتی ہے، حالات سنگین ہیں، کافر دروازے پہ کھڑے، گھر کا گھراؤ کیے ہوئے، کی ہوئی ہیں. ان حالات میں نبوت اپنے گھر سے نکل کے ابو بکر کے دروازے پہ آئی. پوری کرہ عرض پر جب دوسرا مشکل مقام آیا تو اس مشکل گھڑی میں بھی ابو بکر نبوت کے ساتھ چلتا ہے. یا وہ مشکل مقام تھا, یا وہ مشکل گھڑی تھی, یا وہ مشکل گھڑی تھی جب آپ تنہا تھے, کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا تھا. صدیق نے کلمہ پڑھ کے آپ کا دامن پکڑ لیا, اور جب دامن پکڑے اور کفر کی طرف سے مار پڑی ہے خاتم الانبیاء کو, پہلے وہ مار رہے تھے, صدیق اکبر دوڑ کے آئے اور آ کے کہنے لگے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ, بدماشو اس کو مارتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. تو کفر ابو بکر پہ ٹوٹ پڑا, ابو بکر کے گلے میں کپڑا ڈال لیا, گھسیٹنا شروع کر دیا, مارا, بے ہوش ہو گئے, اٹھا کے گھر لائے. جب گھر لائے ہوش آئی تو ابو بکر پوچھتی ہے میرے آقا کے ساتھ کیا گزری. آئے آئے کیا کمال ہے محبت کا, کیا کمال ہے قربانی, جوش و جذبے کا. آج وہی ابو بکر اس مشکل گھڑی میں پھر ساتھ ہے. رات کی تاریکی ہے, دشمن گھراؤ کیے ہوئے, دشمن تاک میں لگا ہوئے, دشمن کی انٹیلیجنس پورا گشت کر رہی ہے کہ کہاں جا کے. سارے مکہ میں خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے, ابو جال کا کوئی سی آئی ڈی کسی اور صحابی کے دروازے پہ نہیں آیا. عمر بھی پیارا ہے کوئی شبہ نہیں, عثمان بھی پیارا ہے کوئی شبہ نہیں, وہ علی بھی پیارے ہیں, علی کے گھر بھی بیٹی ہے, عثمان کے گھر بھی بیٹی ہے, لیکن اس وقت کا ماحول اور معاشرہ بتاتے کہ سب سے زیادہ محبت تعلق اور انس نبوت کو جس سے تھا وہ ابو بکر ہے. ابو جال کہتے کہ اور کہیں مت جاؤ, ابو بکر کے دروازے پہ جائیے, اگر اپنے گھر محمد نہیں تو ابو بکر کے گھر مل جائے گا. کیا کفر کی سوچ دیکھ لیں کہ اس کا نظریہ نقطۂ نگاہ کیا تھا کہ نبی ابو بکر کے گھر ملے گا. آئے دستک دی چھوٹی سی بچی اسماء بنت ابی بکر باہر آئیں اور آ کے پوچھا, اس سے پوچھا آپ کے ابو کہاں ہیں؟ اس نے کہا پتہ نہیں ہے. آپ کے گھر محمد آئے, وہ جواب میں کہتی ہے پتہ نہیں, خدا کی قسم تاریخ لہو کی آنسو ہوتی ہے. ابو جان جیسا بدماش تھپڑ مارتے ہیں اسماء بنت ابی بکر کو جو چھوٹی سی بچی ہے, اس کا رخ مڑ گیا, لیکن صدیق کی بیٹی خوبان تیری جرت پہ جواب میں کہتی ہے سینہ چیر ڈال زبان کھینچ لے پر راز راز رہے گا, میں صدیق کے گھرانے کی بچی ہوں, راز فاش نہیں کیا جا سکتا.
نعرے دی تو بڑی چس آ گئی,
تشدد کے بعد بھی نہیں مانتی, نبوت ابو بکر کو ساتھ لے کے نکل گئی. خار میں راتیں کاٹی, مدینہ طیبہ آ گئے. توجہ کیجیے, میں شہداء اسلام کی قربانیوں کا تذکرہ کر کے آپ کو اسٹیج پہ لانا چاہوں کہ تو رفت زیادہ ہے, صلاحیت زیادہ ہے, تیری مولویت صلاحیت زیادہ ہے, تیرا مورخ صلاحیت زیادہ ہے, تو صلاحیت زیادہ ہے. تو پیغمبر کی قربانی چھوڑ کر, بدر کے شہداء کی قربانی چھوڑ کر, احد کے شہداء کی قربانی چھوڑ کے ایک قربانی کو بیان کرتا ہے. مجھے حیرت ہے کہ بعض بازام خیش کسی وزارت کی انگلی پہ ناچنے والے کم عقل کم فام یہ فتویٰ بازی کرتے پھر رہے ہیں کہ یہ صحابہ نو مندن اہل بیت نو نہیں مندے. اہل بیت عائشہ کے سوا اور ہے کون؟ اہل بیت خدیجہ کے سوا اور ہے کون؟ اہل بیت حفصہ کے سوا اور ہے کون؟ اصل اہل بیت تو پیغمبر کی بیوی ہے, حسن حسین علی اور فاطمہ الزہرا کے متعلق اہل بیت کا قول کیا گیا ہے, لیکن کس رنگ میں؟ جب آقا پہ یہ آیت اتری انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, یہ آیت اس مقام پہ آئی ہے جہاں پہ پہلے بھی نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے, بعد میں بھی نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے, حتیٰ کہ راستیوں کو کہنا پڑا کہ یہ آیت اس مقام کی نہیں, اس آیت کو بدل کے یہاں لایا گیا ہے, قرآن کو تبدیل کر کے یہاں لایا گیا ہے, یہ آیت کسی اور مقام کی تھی, یہاں لا کے اس کو نبی کی ازواج کے حق میں بنا دیا گیا ہے. راستی بکتا رہے, قرآن کا انکار کرتا رہے, کفر بکتا رہے, مجھے اس سے بحث نہیں, مجھے سنی سے بحث ہے کہ تو غور کر کہ یہ آیت وہاں آئی ہے جہاں پہلے بھی نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے, بعد میں بھی نبی کی بیویوں کا تذکرہ ہے. اعلان یہ ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ پیغمبر کی بیویوں میں تو کرنا چاہتا ہوں، دوسری جگہ آ گئے جب پیغمبر پہ وہی آ گئے، ہم آپ کو بیٹا دینا چاہتے ہیں، حضرت ابراہیم کی بیوی ہے، بیٹے کی اتائی عطا جبینا، آگے کیا قالو عطا جبینا قالو عطا جبینا من امر اللہ، آگے ورحمت اللہ وبرکاتہ، اونچی اونچی آواز سے علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، ابراہیم کی بیوی کو خطاب ہے، قالو عطا جبینا من امر اللہ، قالو عطا جبینا من امر اللہ، اللہ کے حکم سے تعجب کر رہی ہو، یہاں لفظ بھی اہل بیت کا آیا اور پیغمبر کی بیوی کے لیے آیا، لہذا قرآنی نص سے یہ حقیقت اپنی جگہ منقہ ہو گئی کہ بنیادی طور پر اہل بیت کا لفظ بیوی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کر بچے پہ استعمال ہوگا تو ضمنی طور پہ استعمال ہوگا، بھائی پہ استعمال ہوگا ضمنی استعمال ہوگا، نواسوں پہ استعمال ہوگا ضمنی طور پہ استعمال ہوگا، تو لفظ آل کا بیوی پہ آتے جبھی تو آراد بھی اپنی بیوی کو آلیہ کہتا نظر آتا ہے، نہیں کہتا اونچی آواز سے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تمہاری اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، ارادہ اس کا یہ ہے رجس اور نجاست کو تم سے دور کر دے، تو اصل اہل بیت پیغمبر کی بیوی ہے، جب یہ آیت اتر آئی تو خاتم الانبیاء نے ایک چادر لی اور اس چادر کے نیچے حسن حسین علی اور فاطمہ الزہرا کو لائے اور پھر دعا مانگی، توجہ کیجیے توجہ کیجیے عقیدہ بنے، پھر دعا مانگی اللہم ہاؤلائے اہل بیتی فطہرہم، توجہ رہے ذرا، اللہم ہاؤلائے اہل بیتی فطہرہم، یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت میں شمار کر کے فطہرہم، ان کو بھی پاک کر، سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جب یہ اعلان آ چکا تھا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، تو کیا خالق کو نبی بتلانا چاہتے ہیں کہ تو جانتا نہیں کہ اہل بیت کون ہے، لہذا یہ ہے میرے اہل بیت کیا اطلاع کے لیے ان کو چادر میں لایا گیا کہ اللہ کو بتلایا جائے یہ اہل بیت ہے، ان کو پاک کر، کہیں مغالطے میں معاذ اللہ اللہ کسی اور کو پاک نہ کر ڈالے، عقل کر، اللہ پیغمبر کی بیویوں کے پاک ہونے کا اعلان کر چکا تھا، نبی نے دعا مانگی اللہ وہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچی ہے، ایک بیٹی ہے، دو نواسی ہے، ایک داماد ہے، تو کرم نواسی کرتے ہوئے ان کو بھی چادر تطہیر میں داخل کر کے پاک کر دے، تیری قدرت کے سامنے کون بند باندھ سکتا ہے، اصل پیغمبر کی بیوی اہل بیت تھی، حسن حسین اور فاطمہ ضمن اہل بیت میں شمار ہوئی، تیری عقل پتہ نہیں کہاں گئی ہے، بزام خیش وزارت کی عہدوں پہ گویا ناسا ہونے والے، وزارت کی انگلیوں پہ ناچنے والے، اور ان کے ارد گرد باس مفاد پرست طبقہ داخل، میں نہ بولتا کیا حق پہنچتے ایک شخص کو کہ میں رفس کے خلاف بولتا ہوں اور وہ میرے خلاف زبان کھولتا ہے، یہ جنگی صاحب بنتے مندن اہل بیت نہیں مندے، اہل بیت کے ماننے والی نسل تو دیکھ، اہل بیت کے ماننے والی قوم تو دیکھ، ذرا اس کا مطالعہ تو کر کتنا وہ اہل بیت کو مان رہی ہے، اسی مسجد میں جہاں رات ہمارے اوپر یہ فتویٰ لگایا گیا کہ یہ اہل بیت کو نہیں مانتے صحابہ کو مانتے، اسی مسجد میں گزشتہ سال مرثیہ پڑھا جا رہا تھا، توجہ کرو اپنی زبان میں بتلا دوں، اس نے بھی چونکہ اپنی زبان میں پڑھا ہے، مرثیہ یہ پڑھا جا رہا ہے، نہ میں شاعر، نہ میں عالم، نہ میں فاضل، نہ میں شاعر، میں ایک سادہ جیا جاتا ہوں، پرانی عیدگاہ میں شاید آپ مغالطے میں رہے پچھلے سال، گواہ پیش کر سکتا ہوں، نہ میں عالم، نہ میں فاضل، نہ میں شاعر، میں ایک سادہ جیا جاتا ہوں، پر اتنا فخر ضرور ہے کہ میں اہل بیت دا ناتا، پر اتنا فخر ضرور ہے کہ میں اہل بیت دا، نہ حسن حسین میراثی رکھی ہو یا بولا تو صحیح، حسن حسین نے نٹ رکھے ہوئے نچاون واسطے، کسی کے کان پہ غیرت کی جھوڑ گی شرم آئی کہ تمہاری مسجد میں کھڑے ہو کے اہل بیت کی توہین ان لفظوں میں کی گئی کہ گویا وہ نٹ اور میراثی بھنگ بھنگی اور چسپی رکھا کرتے تھے، تمہارا عشق رسول کہاں گیا، تمہاری جانبداری کہاں گئی، نہ چھیڑو ہمیں ایک لین پہ چل کے کام کرنے دو، ہم تمہارے تمام کرتوت جانتے ہیں، نہیں بات آئی میری ذہن میں جو میں نے عرض کیا، آپ نبی کے صحابہ کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، نبی کی اولاد کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، اونچی آواز سے حسن کو حسین کو، فاطمہ الزہرا کو، جو کہے نہیں مانتے اس سے بڑا بےمال، جو کہے نہیں مانتے اس سے بڑا دجال، جو مسجد میں کھڑا ہو کے کہے یا آل رسول کو نہیں مانتے اس سے بڑا کذاب، اس سے بڑا دجال، اس سے بڑا شیطان، اس سے بڑا ابلیس، اس سے بڑا کبیرہ، اس سے بڑا رذیل، اس سے بڑا گھٹیا شاید ماں کے پیٹ سے باہر نہ آیا ہو۔ میرے واجب الاحترام سامعین، میں بہت دور نکل جاؤں گا، اگر اسی عنوان پہ چل نکلا میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ تھک تو نہیں گئے؟ اونچی آواز سے جتنے تائیں گڑ جھپڑیاں اپنے اپنے گھر واپس نہیں جان دیا، میں بھی تاری جان نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے؟ جو چاہتے ہیں ٹھیک ہے، ہاتھ کھڑا کریں۔ جزاک اللہ۔ میری بات دیر میں اتر رہی ہے یا نہیں اتر رہی؟ جی توجہ کیجیے، توجہ کیجیے، آگے سفر کریں، بڑھے، بہت دور تک جانا ہے۔ سید الشہداء کی شہادت، سید الشہداء حضرت حمزہ کی، عثمان بن عفان کی، فاروق اعظم کی، حیدر کرار کی، شہداء بدر کی، شہداء احد کی، یہ تمام شہادتیں اختصار کے ساتھ، ان کا تذکرہ، شہداء کربلا کا تذکرہ، اور پھر اس معاہدے کا ذکر، یہ تمام باتیں میری تقریر کا جزو ہیں۔ میں نے ابتدا میں آپ سے عرض کر دی ہے، لیکن میں مضمون کو اس طرح لاؤں گا کہ یہ ذہن میں نقش کرتا جائے، جمتا جائے ذہن میں۔ آپ ایک نظریہ لے کے یہاں سے جائیں، ایک نقطہ نگاہ لے کے جائیں، ایک ذہن لے کے جائیں، ایک عقیدہ لے کے جائیں، ایک فکر لے کے جائیں، ایک پروگرام لے کے جائیں، اور وہ پروگرام بلا دلیل نہ ہو، پروگرام با دلیل ہو، معقول ہو، سنجیدہ ہو۔ توجہ کیجیے، عرض یہ کر رہا تھا، نبوت نے بے پناہ قربانیاں دی، قربانیاں دینے کے بعد غار رات میں کاٹی، ابو بکر ساتھ رہے، پریشانیاں جھیلتے ہوئے، مشکلات کاٹتے ہوئے، پریشانیاں برداشت کرتے ہوئے مدینہ طیبہ آ گئے، نبوت آ گئی۔ نبوت ابھی شہر سے باہر تھی، تو جو کیجیے آواز سے نہیں اترے، ابھی شہر سے باہر ہے، مدینہ طیبہ کی بچیے مکانوں کی چھتوں پہ آ گئی۔ نبوت مدینہ سے ابھی چند قدم باہر ہے شہر سے، مدینہ طیبہ کی بچیاں، انصار کی بچیاں مکانوں کی چھتوں پہ آ گئیں۔ انہوں نے آمنہ کے لخت جگر کو دیکھا، دیکھتے ہی بول پڑی تلا البدر علینا، نہیں سمجھ آئی، تلا البدر علینا، اور ساڈے تے چند چڑھایا، ساڈے تے اچھی اچھی آواز نال، ساڈے تے چند چڑھایا، تلا البدر علینا، تلا البدر علینا، تلا البدر علینا، یہ الفاظ مدینہ کی بچیوں کی زبان پہ آ گئے۔ نبوت مدینہ طیبہ میں داخل ہو گئی، آہستہ آہستہ محنت شروع کر دی، کفر کو چین نہیں آیا، کفر نے پیغمبری کا راستہ یہاں بھی روکنے کا پروگرام بنا لیے۔ نبوت آسمان کا رخ کرتی ہے، اللہ پتھر کھائے تیرا پروگرام نہیں چھوڑا، راستہ میں کانٹے بچھے تیرا پروگرام نہیں چھوڑا، گالیاں دی گئیں تیرا پیش کردہ پروگرام نہیں چھوڑا، شاعر کہا گیا لیکن موقف نہیں بدلا، مجھے 3 سال شاب ابی طالب کی قید کاٹنا پڑی۔ گویا نبوت یوں عرض کر رہی تھی، سب کچھ برداشت کیا، آخر وطن چھوڑ دیا، پھر بھی ناپاک نسل مجھے چین سے نہیں بیٹھنے دیتی، اب کیا فیصلہ ہے؟ اب فیصلہ ہوتا ہے میرے آقا، میرے لاڈلے، میرے محبوب، میرے لاڈلے پیغمبر، اب فیصلہ ہو چکا ہے، تلوار ہاتھ میں لیجیے، جتنے ساتھی آ گئے تھوڑے ہیں یا زیادہ، ان کو ساتھ لے کے میدان میں آ جائیے، اب کفر کے ساتھ فیصلہ کھلے میدان میں ہوگا۔ اخلاقی اصول تمام استعمال کر لیے گئے، قواعد و ضوابط تمام استعمال کر لیے گئے، ایک مدت تک جبر و استبداد سہ کے امن کو بحال رکھنے کے لیے تمام تر تدبیریں بروئے کار لائی گئیں، لیکن اگر کفر شرارت سے واپس نہیں آتا تو میرے محبوب تلوار لے کے میدان میں آ جائیے۔ اجازت ملی، نبوت تلوار لے کے، درود شریف پڑھیے، اجازت مل گئی، نبوت تلوار لے کے میدان میں آ گئی۔ سب سے پہلا مارکا بدر کا مارکا تھا، جماعت پیغمبر کی کلیل ہے، خالق مدد کرتا ہے، اور اس مدد کو ان لفظوں میں بیان کیا، لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلاء، تم کمزور تھے، اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی ہے۔ خالق عرض و سما کا آخری پیغمبر اس پونجی کو لے کے بدر میں آیا، صحابہ کٹے اور کئی کافروں کو کاٹ گئے، اس طرح بدر فتح کر کے واپس آئے، احد کا میدان آیا، اس میں پھر صحابہ کٹے اور کئی کافروں کو کاٹا گیا۔ توجہ کیجئے، ایک صحابی وہ بھی کٹتا ہے جسے امے پیغمبر کہتے ہیں، ایک وہ بھی کٹتا ہے جسے پیغمبر کا چچا کہتے ہیں، ایک وہ بھی کٹتا ہے جس کو پیغمبر کے چچا ہونے کا مقدس شرف حاصل ہے۔ کٹا کس انداز میں ہے، کفر کے ساتھ لڑتا ہوا، پیغمبر کی قیادت میں لڑتا ہوا، سپہ سالار پیغمبر ہے، حمزہ سپاہی ہے، مقابلے میں کافر ہے، لڑتے ہوئے کھلے میدان میں نیزوں کی انگلیوں کے سامنے، تیروں کے سائے میں کٹتے کیسے کاٹا گیا، شہید کرنے کے بعد ناک کاٹ دی گئی، شہید کرنے کے بعد کان کاٹ دیے گئے، شہید کرنے کے بعد ہلیا بدل دیا گیا، شہید کرنے کے بعد کلیجہ نکال لیا گیا، کلیجہ نکال کے چبا لیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کے ان کا ہار بنا کے گلے میں ڈال کے ایک عورت پیغمبر کے سامنے آئی ہے، باز آؤ اپنے پروگرام سے ورنہ آپ کا یہی اثر کریں گے۔ سید الشہداء کی لاش پہ نبوت آئی، اعلان کیا، چچا اگر غالب آ گیا تیرے بدلے 70 کافر قتل کروں گا۔ سید الشہداء کی ہمشیرہ لاش پہ آنا چاہتی ہے، آقا دو عالم نے پھوپھی کو منع کیا، وہ جواب میں فرمانے لگی، آقا جانے دیجئے، خطرہ کوئی نہیں، میں بھائی کو نذرانہ عقیدت پیش کر کے واپس آؤں گی۔ پھوپھی لاش کی طرف چل پڑی ہے، بھائی کی لاش دیکھتی ہے، پھوپھی کی زبان پہ، بہن کی زبان پہ ہائے نہیں آئی، وغیرہ نہیں آیا، ہر حال نہیں آئی، ہاتھ اٹھ کے چھاتی پہ نہیں آیا، ہاتھ اٹھ کے خاک اٹھا کے سر میں نہیں لائی گئی، بڑے صبر و استقرار کے ساتھ اس عظیم شہید کی شہادت کا معائنہ کیا گیا، اور وہ مظلوم شہید جسے پیغمبر نے سید الشہداء کا لقب دیا، کفن تک پورا مہیا نہیں، اگر چادر سر کی جانب کھینچو تو پاؤں ننگے ہوتے ہیں، پاؤں کی جانب کھینچو سر ننگا ہوتا ہے، آخر پاؤں پہ گھاس ڈالی گئی اور اس طرح سید الشہداء کو کفن دیا گیا۔ کیا میں آج یہ حماقت کروں کہ میں سید الشہداء حضرت حمزہ کو نذرانہ عقیدت پیش نہ کروں اور ان کی قربانی کو میں ضائع کر دوں؟ سب سے پہلے نبی کی قربانی کا تذکرہ کر، نبی کی قربانی کے بعد نمبر 2 پہ تذکرہ سید الشہداء کہے، نمبر 2 پہ تذکرہ پیغمبر کے چچا کی شہادت کہے کہ جس کو نبوت تمام شہیدوں کا سردار کہہ گئی، تمام شہیدوں کا سید کہہ گئی، اس کے بعد ان کا تذکرہ کر، پھر توجہ کرتا جا ان صحابیوں کا تذکرہ لا جنہیں کافر پکڑ پکڑ کے، بازوؤں سے پکڑ پکڑ کے، کمر میں ہاتھ ڈال ڈال کے، گسیٹ گسیٹ کے کڑاہوں میں ڈالا کرتے تھے، گرم تیل میں جل گئے، خدا کی قسم نبوت کا دامن نہیں چھوڑا، پھر ان کی قربانی رہا، ان کی شہادتوں کو بیان کر، پھر وہ شہادت دیکھ، ان کا تذکرہ کر جن کے وجود پہ کنگھیے رکھتے چمڑی ادھیڑ لی جاتی تھی، پھر ان کا تذکرہ کر کہ جن کی موجودگی میں ان کے دودھ پیتے بچے نیزوں کی انگلیوں کے سامنے رکھ کے کافر سوا کر رہا تھا، کاٹ رہا تھا، بچے چر رہے تھے، نبی کی صحابہ کی زبان پہ ہائے نہیں آئی، واہ تک کے لفظ نہیں آئے، پاؤں میں لسہ تاری نہیں ہوا، لخش نہیں آئی، اور جن کے دودھ پیتے بچے کٹ گئے تو ان کو بھول چکا، جن کی چمڑی ادھر گئی تو ان کو بھول چکا، جو کڑاہوں میں جل گئے تو ان کو بھول چکا، اور جن کا مسرا کر دیا گیا، جن کو کفن پورا نہیں ملا تو ان کو بھول گیا، اور جو دریاؤں میں کود گئے تیرے پیغمبر کے اشارہ ابرو پہ تو ان کی قربانی بھول گیا، اور تجھے سنیرا کی قربانی یاد نہ رہی جب ابو جہل اور اس کی پارٹی نے اس مقدس خاتون کو، منسہ خاتون کو، مدار خاتون کو اونٹوں سے باندھ کے چیر دیا تھا، لیکن اس کی زبان پہ حال حال نہیں آئی، چہر گئی، لیکن صداقت کا، دیانت کا، عدالت کا، عفت کا، تقدس کا، عدالت کا علم گاڑ دیا، کیا دار خاتون بھی مشکل نہیں ہوتی، قربانی دینے کے بعد نواز نہیں کرتی، حال حال نہیں کرتی، غربان چاک نہیں کرتی، مکان نہیں نکالتی، جان اسی کی تھی، اسی کے حوالے کر دی گئی۔ ماں صاحب میں مصیبت، اور جس وقت بھی کسی کو مصیبت پہنچتی ہے ان کی زبان پہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کے اور کچھ نہیں آتا۔ دشمن ہے تجھے کیوں نظر نہیں آتا؟ مدینہ طیبہ، مدینہ الرسول، پیغمبر کا جوار، پیغمبر کا پڑوس، نبی کا داماد، ام کلثوم، رقیہ کا خامن، تجھے کیوں نظر نہیں آتا؟ جامع القرآن، تجھے کیوں نظر نہیں آتا کہ جس کے حیا کا یہ عالم کہ نبوت کے ہے، عثمان وہ ہے جس سے عرش کے ملا کا حیا کرتے ہیں، تجھے کیوں نظر نہیں آتا؟ یہ عثمان مدینہ طیبہ میں کٹتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے کٹتا ہے، مظلومانہ شہید ہوتا ہے، جرم کوئی نہیں، قصور کوئی نہیں، زیادتی کوئی نہیں، اللہ کی کتاب کی تلاوت جاری ہے، اللہ کی کتاب کی تلاوت جاری ہے، صلاحیت مکان کا گھراؤ کرتی ہے، محاصرہ کرتے ہوئے اس مظلوم صحابی کو شہید کیا جاتا ہے، خلیفہ ثالث کو شہید کیا جاتا ہے، شہادت کے لہو کے قطرات اس قرآن کی آیت پہ آئے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، عثمان شہید ہو گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جب عثمان کی شہادت کا وقت آیا، قرآن سامنے پڑا تھا، بے ایمان نے قرآن کو ہٹانے کی کوشش کی، قرآن نہیں ہٹایا جا سکا، ہٹا نہیں، ہٹاتا قرآن گھوم کے پھر سامنے آتا ہے، دوبارہ ہٹایا قرآن گھوم کے پھر سامنے آیا، سیوارا ہٹاتا ہے پھر آ کے سامنے آتا ہے، آخر کار تاریخ اٹھا، تیرے دل و دماغ کو میں للکارنا چاہتا ہوں، تیری غیرت کو اجاگر کرنا چاہتا ہوں، جب قرآن عثمان کا دامن نہیں چھوڑتا، سوائے قرآن کو لات مارتا ہے، تاریخ پر آج بھی روتی ہے، آج بھی چیختی چیختی ہے، لیکن قرآن پھر بھی عثمان کا دامن نہیں چھوڑتا، آخرکار سامنے آ گیا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پہ عثمان کا لہو گرا ہے، قیامت کا دن آئے گا، بدر کا کہتی قیامت کا دن آئے گا، بدر کا قیدی بطور گواہی کے بدر کی زمین لائے گا، احد کا قیدی بطور گواہی کے احد کی زمین لائے گا، اور کربلا کا شہید بطور گواہی کے کربلا کی زمین لائے گا، بدر کا شہید بدر کی زمین لائے گا، احد کا شہید گواہی کے لیے احد کی زمین لائے گا، اور کیوں نہیں لائے گا؟ یہ محض مبلغانہ گپ نہیں، یہ زمین ہر عمل کی گواہی دے گی، جہاں زنا کیا ہوئے زمین بولے گی، جہاں نماز پڑھیے وہ زمین ٹیپ ریکارڈ کی طرح تیرا عمل بتلائے گی، تیرا زنا بتلائے گی، چوری بتلائے گی، بدماشی بتلائے گی، غنڈہ گردی بتلائے گی، قرآن کہتے ہیں زمین ٹیپ ریکارڈ کی طرح بولے گی، بدر کی زمینیں بول کے سید الشہداء کی شہادت پیش کرے گی، لیکن ایک شہید ایسا بھی آئے گا جسے اس میں کہاں کہاں تک شہداء کی لسٹ گنواؤں اور کہاں کہاں تک جاؤں، شہداء اتنی بڑی تعداد میں نظر آتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں ہے، درختوں کے ساتھ لٹکی ہوئی صحابہ کی لاشیں نظر آتی ہیں، درختوں کے ساتھ ٹنگے ہوئے صحابہ کے وجود نظر آتے ہیں، ان کا کلیجہ نکال کے چبتا ہوا نظر آتا ہے، ان کے کلیجے کے ہار بنا کے گلے میں ڈلے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے دودھ پیتے بچے نیزوں کی انیوں کے سامنے کٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو گھر سے بے گھر ہوتا دیکھ رہا ہوں، ان کو وطن سے بے وطن ہوتا دیکھ رہا ہوں، ان کو بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھ کے لڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ایک قربانی نہیں شہداء اسلام، قربان جاؤں شہداء اسلام، ایک شہید نہیں جنہیں نہیں جاتے، جنہیں راستے میں قربانی دی، توجہ کیجئے، قربانیوں کے ساتھ اسلام پر وہاں چڑھا، قربانیوں کے ساتھ اسلام نے فتح پائی، اور کس حد تک فتح پائی، فتح سے حد تک پائی، یا مکہ میں تیرا
اے پیغمبر کو چلنے نہیں دیا جاتا تھا. یا آج وہ وقت آئے, وہی مکہ فتح ہوتا ہے, مدینہ پہ نبوت کا قبضہ ہے, مکہ پہ نبی کا قبضہ ہے, قیصر پہ نبی کے غلاموں کا قبضہ ہے, کسرا پہ نبی کے غلاموں کا قبضہ ہے, انطاکیہ پہ محمد کی جماعت چھا گئی, قبرص پہ محمد کی جماعت چھا گئی, قیصر کو لوہے کے چنے چبا ڈالے, ایران فتح کر کے اسلام کا علم لہرا گئی, افریقہ کے جنگلوں کو کاٹ کے اسلامی چھاونیاں بچھا کے جامع مسجد تعمیر کر کے اسلام کا اعلان کر گئی, اور حتیٰ کہ یہاں تک اس جماعت کے ایک نمایاں فرد فاروق اعظم نے اعلان کر دیا, اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب, او یہودیت و نصرانیت جزیرہ عرب سے نکل جاؤ, تمہارا یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. یا وہ وقت تھا نبی آسانی کے ساتھ سجدہ نہیں کر سکتا, یا آج یہ وقت ہے کہ یہودیت اور نصرانیت کا بیچ تک نہیں ملتا. اسلام غلبہ پا گیا, فتح پا گیا, یہودیت دل ملا اٹھی, یہودیت کے دل میں یہ اسلام کا روگ گویا ان کو گوارا نہیں تھا, وہ سوچتے رہے کوئی سکیم ایسی کی جائے جس سکیم کے ذریعے اسلام بدنام ہو, کوئی راستہ ایسا نکالا جائے جس سے دو ٹکڑے کر دیے جائیں مسلمانوں کے, کوئی راستہ ایسا نکالا جائے جس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ تلوار نیام میں واپس نہ آئے, کوئی ایسا راستہ نکالا جائے جس سے گلی گلی, کوچا کوچا, شہر شہر, قصبہ قصبہ, بستی بستی, تھانہ تھانہ, ضلع ضلع, لڑائی عام کرا دی جائے, کوئی ایسا راستہ سوچو. بالآخر ایسے حالات انہوں نے پیدا کیے, حتیٰ کہ وقت گزرتا گیا, صحابہ کرام دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے, اسلام پورے عروج پہ تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یزید بن امیر معاویہ یہ برسر اقتدار آ گئے. جب اقتدار پہ آئے تو ایک موقع مل گیا, یزید صحابی نہیں تھا, یزید تہجد گزار نہیں تھا, یزید صالح نہیں تھا, یزید کو ولی اللہ نہیں تھا, یزید ایک عام انسان تھا. وہ جب اقتدار پہ آیا اس وقت بڑے بڑے اساتین, بڑے بڑے جید علماء, بڑے بڑے جید صحابہ موجود تھے. جب وہ اقتدار پہ آیا موقع مل گیا بات کرنے کا, چنانچہ یہودیت جمع ہوئی, عیسائیت جمع ہوئی, نصرانیت جمع ہوئی. عبداللہ بن سبا یہودی نے سلیمان بن سرد کے گھر کوفہ میں میٹنگ کی گئی کہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ اختیار کرو کہ جس سے آج اس تلوار کو دوبارہ مسلمانوں کے مابین چلا دیا جائے اور ہمیشہ لڑائی جاری رہے, اور ساتھ ہی ساتھ پیغمبر کے گلشن کو ویران کیا جائے, ساتھ ہی ساتھ پیغمبر کے باغ کو تباہ برباد کر دیا جائے, ساتھ ہی ساتھ اس علی سے بدلہ لیا جائے جس علی نے یہودی بستیے تہس نہس کی تھی, جو علی خیبر کا فاتح تھا, اور جس علی کی ذوالفقار کافروں کی گردنیں کاٹتی رہی تھی, جس علی کی ذوالفقار نے کفر کے نلخے چھانٹ دیے تھے, جس علی کی تلوار نے کفر کو لے کے چنے چبا دیے تھے, جس علی کی تلوار نے یہودیت و نصرانیت کا بیڑا غرق کیا تھا, جس علی نے یہودی بستیاں ویران کی تھی, جس علی نے خیبر کا قلعہ جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑایا تھا, آج اس علی سے بدلہ لیا جائے, اس کی اولاد کو ویران کرو, اس کے خاندان کو پامال کرو, اس کو پریشان کیا جائے. سلیمان بن سرد سباہی کے گھر میں کوفہ میں میٹنگ ہوئی, میٹنگ میں طے پایا زارا کے لال کو, حیدر کرار کے لخت جگر کو, پیغمبر کے نواسے کو خط لکھے جائیں کہ وہ ہمارے پاس آئے, ہمارا امام کوئی نہیں, ہم یزید سے تنگ آ گئے, ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتے ہیں, اس طرح بلاؤ اور پھر تعاون نہ کر کے ان کو مروا دو, اس طرح علی سے بدلہ لے لیا جائے گا, اور اس کے بعد پھر حسین کے خون کا پھریرا لے کے کھڑے ہو جاؤ, گلی گلی فساد کرو, کوچا کوچا فساد کرو. یہ میٹنگ سلیمان بن سرج کے گھر کوفہ میں ہوئی, تاریخ آج بھی اس کو بیان کرتی ہے. اپنے مولوی کا گریبان پکڑ, ذاکر کا گریبان پکڑ, اس کو کہ تاریخ پوری بیان کر, اگل جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے, کوفہ میں کیا میٹنگ ہوئی تھی, سلیمان بن سرد کون تھا, اس کے گھر کیا پروگرام ترتیب دیا گیا, اور خط حسین کو کن ناموں کے ساتھ لکھے گئے. آج تاریخ بھی کہتی ہے, شیعہ کتابیں بھی کہتی ہیں, جب خط لکھنے کا وقت آیا میرے زہرا کے لخت جگر کو, میرے پیر کو, میرے مرشد کو, پیغمبر کے نواسے کو, پیغمبر کے کندھوں پہ بیٹھ کے صحابہ بیٹھ کے کھیلنے والے کو, اور جس کے نبی نے لعاب چوسے اس حسین کو, اور جس کو پیغمبر نے اپنا پھول کہا اس حسین کو, اور جس کو پیغمبر نے کہا سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ جن تینوں جوانوں کا سردار ہے, اور وہ حسین جس نے زہرا کی چھاتیوں کا دودھ پیا, اور وہ وہ حسین جس نے زہرا کی گود میں پرورش پائی، اور وہ حسین جو نبوت کی گود میں بستا رہا، اور وہ حسین جس کے جسم میں جہاں علی کے لہو کے قطرات ہیں وہی نواسا کی حیثیت سے خاتم الانبیاء کا لہو بھی شامل ہے. آج اس حسین کو سلیمان بن سرد کے گھر بیٹھ کے سازش کر کے بلایا جا رہا ہے. خط لکھے گئے، خطوں میں لکھا ہوا تھا ہم آپ کے شیعہ ہیں، آپ تشریف لائیں ہم آپ کا ساتھ دیں گے. توجہ نہیں آپ کی، میں نے تو اس گرمی کی شدت میں کلیجہ نکال کے آپ کے سامنے رکھ دیے. توجہ ہے، ان کی توجہ ہاتھ کھڑا کریں. توجہ ہے میری طرف، پہلے تو نہیں لگی. سلیمان بن سرد کے گھر میٹنگ ہوئی، کس بات کی؟ حسین کو دعوت دی جائے. توجہ ہے، حسین کو دعوت دی جائے. کیا لکھے؟ لکھا یہ، ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، تشریف لائیے. ہم یزید کے ظلم سے تنگ ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر کے آپ کے سپرد خلافت کریں گے، تشریف لائیے. حسین بن علی نے معلومات کے جائزے کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا. توجہ رہے ذرا، جائزہ لیجیے کہ خط صحیح ہیں یا غلط. مسلم بن عقیل چلے گئے، انہوں نے واپس رپورٹ بھیجی، فضا بڑی سازگار ہے، حالات بڑے سازگار ہیں، آپ کے حق میں ہے، تشریف لائیے. زہرا کے لال نے رخت سفر باندھا، تیاری کر لی. توجہ کیجیے، تیاری کی. جتنے صحابہ اس وقت اس سرین پہ زندہ موجود تھے وہ روکنے کے لیے کھڑے ہو گئے. انہوں نے عرض کی، قبلہ یہ وہی کوفی بدمعاش ہے جنہوں نے حیدر کرار سے وفا نہیں کی، آپ سے بھی وفا نہیں کریں گے، مت جائیے. حتیٰ کہ علی المرتضیٰ کا حقیقی بیٹا محمد بن حنفیہ، انہوں نے اپنے بھائی کا دامن پکڑا، بھائی جان مت جائیے، کوفی غدار ہے، کوفیوں نے ہمارے ابو سے تعاون نہیں کیا، آپ سے بھی نہیں کریں گے، مت جائیے. لیکن زہرا کے لال نے جواب میں فرمایا، اب وعدہ کر بیٹھا ہوں، اطاعت ضروری ہے، جاؤں گا. چل پڑے، بچے ساتھ، خواتین ساتھ. پہلا تو آپ کو اس نقطے پہ غور کرنا ہوگا کہ تاریخ میں ایسی کون سی جنگ ہے کہ جس جنگ میں بچے بھی ساتھ ہوں اور خواتین نے بہنیں بیوی اور چھوٹی چھوٹی دودھ پیتی بچیے یہ تمام ساتھ ہوں. کیا تاریخ اسلام میں کربلا کی جنگ سے پہلے بھی کوئی ایسی جنگ آئی ہے جس میں اس انداز کے ساتھ کوئی سپاہ سالار، کوئی مجاہد اپنے بچے ساتھ لے کے گئے ہو؟ پیغمبروں نے جہاد کیا، کسی ایک نبی کا نام لیجئے جس میں وہ اس طرح بچے ساتھ لے کے گئے ہوں. خاتم الانبیاء نے متعدد جنگیں لڑی، لیکن کہیں بتلائیے کہ سوائے اپنی اہلیہ کے جس کو سفر میں ساتھ لے جاتے مختلف اوقات میں باری تبدیل کر کے، اس کے ماں سوا کہیں اس طرح دودھ پیتے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ساتھ لے گئے ہوں. اس کے بعد ابو بکر، عمر، عثمان، ان لوگوں نے جہاد کیے، کہیں یہ بچے ساتھ لے کے گئے ہوں. علی ابن ابی طالب فاتح خیبر نے جہاد کیے، کہیں وہ اس طرح بچے ساتھ لے کے گئے ہوں. پوری تاریخ انسانیت میں کوئی ایسا خطرہ، کوئی ایسا جہاد، کوئی ایسا واقعہ لائیے کہ جس میں اس طرح چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، بہنیں، خواتین، اہلیہ ساتھ لے کے کوئی سپاہ سالار کیا ہو. آپ کو ایک مسلم کی حیثیت سے، ایک سنجیدہ انسان کی حیثیت سے اس پہ بھی غور کرنا ہوگا کہ یہ بچے ساتھ کیوں ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ساتھ کیوں ہیں، یہ سکینہ جس کو آج بیان کیا جاتا ہے، چھوٹی سی بچی تھی، حال حال کر رہی تھی، بویلا کر رہی تھی، یہ تمام داستان جو بنی ہے آخر وجہ کیا ہے؟ اس طرح مکمل فیملی لے کے حسین کیوں گئے؟ کیا واقعتاً ابتدائی ارادہ جنگ کا تھا؟ یہ ابتدائی ارادہ کچھ اور تھا؟ حق نواز ایک سنی ہے اور لوہدی لٹ سنی ہے، دلال اور براہین کی بنیاد پہ سنی ہے. میرا دعویٰ ہے کہ سارا دلال گھر سے لڑائی کے لیے نہیں نکلا، سارا کلال گھر سے جنگ کے لیے نہیں نکلا، سارا کلال گھر سے جہاد کے لیے نہیں نکلا. اگر لڑائی کے لیے جاتے، باقی صحابہ ساتھ چلتے، لڑائی کے لیے جاتے، محمد بن حنفیہ ساتھ جاتے، اگر تو یہ کہتے کہ حسین گھر سے جہاد کے لیے گئے تھے، جہاد فرض ہو چکا تھا، تو میں شیعہ سے نہیں پوچھتا، سنی سے پوچھتا ہوں. سنی بریل بھی ہو تب بتلائے، سنی اہل حدیث ہو تب بتلائے، سنی دیوبندی ہو تب بتلائے کہ جب جہاد تھا تو وہ صحابی مکہ اور مدینہ میں موجود ہیں جو نبی کے بدری صحابی ہیں، وہ جہاد کے لیے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ کیا میں ان صحابہ پہ تبرا کروں، ان کو جہاد کا منکر کہوں، ان کو اسلام کا وفادار نہ کہوں؟ اس سے بڑی حماقت اور کیا ہوگی؟ اس لیے میں نے دعویٰ کیا، حسین گھر سے نہ لڑائی کے لیے نکلے تھے، نہ صحابہ ساتھ چلے، وہ گھر سے نکلے تھے کہ کوفی بلا رہے ہیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ ہمارے ساتھ امن کے ساتھ آ جائیں، یزید اپنی طرف رہے، ہم الگ رہیں گے، اس کے اقتدار الگ رہے گا، آپ کا الگ رہے گا، ہماری سلطنت الگ رہے گی، اس کی الگ رہے گی، ہم آپ کے ہاتھ بیٹھ کر کے پر امن طور پہ اقتدار آپ کو منتقل کر دیں گے. خدا کی قسم، خدا کی قسم، رب تعالیٰ کی قسم، اگر اقتدار لڑائی کا پروگرام ہوتا، زہرا کلال تنہا تو جا سکتا تھا، نوجوان لے کے تو جا سکتا تھا، صحابہ کو ساتھ لے کے تو جا سکتا تھا، لیکن دودھ پیتے بچے اور بہنیں ساتھ لے کے کبھی نہ جاتا. تو نے حسین کا پروگرام نہیں سمجھا، ان کا سفر نہیں سمجھا، ان کی لین نہیں سمجھی، ان کا ضابطہ نہیں سمجھا، ان کا اصول نہیں سمجھا، اور اس لیے نہیں سمجھا. تو نے ذاکری سنی ہے، سنیت نہیں سنی. نہیں سمجھ آئی تو ہم نے کوئی سمجھ نہیں آئی. توجہ رہے، توجہ رہے. میں نے کیا کہا ہے بھلا؟ پوری جرات سے کہا ہے، شہری اجتماع میں کہا ہے، اور ذمہ دار سٹیج پہ کہا ہے. حسین گھر سے لڑائی کے ارادے کے لیے، سارے سارے بولو، کوئی خطرہ نہیں، میں تال کروں گا انشاءاللہ. لڑائی کے ارادے سے گھر سے؟ اونچی آواز سے، لڑائی کے ارادے سے گھر سے نہیں نکلے. اگر گھر سے لڑائی کے ارادے کے ساتھ نکلے، باقی تمام صحابہ اڑ جائیں گے. او وزارت کے پوروں پہ ناچنے والوں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں، عرب عید کو نہیں مانتے. بین الاقوامی جھوٹے اور کذاب اس سکتے کو حل کر کہ جب ابتدائی لڑائی کے لیے حسین گئے تھے، باقی صحابہ کیا اسلام کو نہیں مانتے تھے، وہ کیوں میدان میں نہیں نکلے؟ نہیں سمجھ آتی میری بات؟ میں شیعہ سے بات نہیں کر رہا، سنیت سے بات کر رہا ہوں، چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، یا اہل حدیث ہوں. میرا دعویٰ ہے لڑائی کے لیے نہیں نکلے، ارادہ یہ تھا. خط آئے ہیں، کوفی تعاون کا یقین دلاتے ہیں، کہتے ہم آپ کے ہاتھ بیعت کر کے آپ کو امام مانتے ہیں، ہماری آپ اصلاح کریں، ہمیں واعظ و تبلیغ کریں، اس طرح آہستہ آہستہ کر کے ہم اپنا الگ ایک خطہ قائم کر لیں گے، یزید اپنا الگ رہے، ہم الگ رہیں گے. اس پروگرام کو لے کے چلے، توجہ کیجئے. جب راستے میں گئے، مسلم بن عقیل کی اطلاع آئی کہ حالات سازگار ہیں، آ جائیے. راستے میں گئے، اطلاع ملی مسلم شہید کر دیے گئے، بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے، ظلم و تشدد کے ساتھ شہید کیے گئے. توجہ رہے، تاریخ کی کوئی کتاب یہ زمین پہ موجود ہو، علماء اہل سنت کا اداکار آج اس نمائندہ اجتماع، ہزاروں کے اجتماع میں چیلنج کرتا ہے، کھلا چیلنج. تاریخ کی کوئی کتاب لا یہ زمین پہ موجود ہو جس میں یہ نہ لکھا ہوا ہو کہ حسین نے راستہ میں جا کے پروگرام بدل لیا تھا. راستہ میں جا کے اونچی آواز سے، شیعوں کا ایک مولوی ہے، این غین قرار بھی سنا نام آپ کا اس نے کبھی؟ بولیے تو صحیح بات کہنا چاہتا ہوں، بڑی عجیب سی. این غین قرار بھی سنا؟ پارہ چنار میں فساد ہوا، شیعہ روٹ نہیں بدلتے تھے، شیعہ جلوس کا روٹ ہے نہیں بدلتے تھے، وہاں امن کمیٹی بن کے پہنچی جس میں یہ عین غین قرار بھی ہے، اس نے اپنے شیعوں میں تقریر کی، بھائی تم روٹ کیوں نہیں بدلتے ہو؟ پھر بس نہیں بدلتے، ہم یہیں سے نکلیں گے۔ اس نے کہا بھائی میں بھی تو شیعہ ہوں، روٹ بدل دیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں، تو جواب میں یہی عین غین قرار بھی شیعہ ہو کے کہتا ہے تم حسین سے زیادہ مضبوط ہو، حسین نے تو جاتے ہوئے روٹ بدلنے کا ارادہ کر لیا تھا، تم کیوں نہیں بدلتے؟ نہیں سمجھ، نہیں سمجھ، حسین نے روٹ بدلنے کا، اونچی آواز سے روٹ بدلنے کا کب ارادہ کیا؟ اطلاع ملی مسلم شہید ہو گئے، کوفی غداری کر گئے، بولیے نا بات ٹھکانے پہ پہنچے، کوفی غداری کر گئے، مسلم شہید ہو گئے، روٹ بدلا، کیا کہا؟ تاریخ اٹھائیے، تاریخ کی ہر کتاب میں تین باتیں لکھی ہوئی ہیں اور ایک چوتھی بات شیعہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، میں چاروں بیان کروں گا۔ تاریخ میں تین باتیں عام تاریخی کتب میں کیا لکھی ہیں؟ حسین نے کہا مجھے مکہ جانے دیجئے، نہیں جانے دیتے، سرحد پہ جانے دیجئے، میں لڑتا نہیں، توجہ ہے اونچی آواز سے، اگر گھر سے لڑائی کے ارادے کے لیے نکلے تھے تو کم از کم میرا ایمان تو نہیں مانتا، ارادہ پیغمبر کا نواسا کرے، ارادہ لخت جگر سہارا کرے اور کرے جہاد کا، کرے لڑائی کا اور راستہ میں پروگرام بدل لے، میرا ایمان اجازت نہیں دیتا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ ایمان مانتا ہے مانے؟ میں تو کہتا ہوں ارادہ یہ تھا ہی نہیں، جب حالات معلوم ہوئے فرمایا بھی ہم لڑائی کے لیے تو جا ہی نہیں رہے تھے، لڑائی کے لیے جاتے صحابہ کو ساتھ لیتے، فرمایا مجھے مکہ جانے دیجئے، نہیں جانے دیتے، سرحد پہ جانے دیجئے، نہیں جانے دیتے، دو شرطیں پیش کی، تیسری شرط توجہ رہے، تیسری شرط صحرا کے لال نے پیش کی، مجھے یزید کے پاس لے جائیے، میرا یزید سے اختلاف ہے، میں اس سے بحث کرتا ہوں، ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرتا ہوں، میرے اپنے دلائل اس کے اپنے دلائل، میرا اپنا موقف اس کا اپنا موقف، اس سے بات کر دیکھتا ہوں وہ کیا کہتا ہے، مجھے یزید کے پاس لے چلیے۔ ابن زیاد اور شیور نے کہا ہم آپ کو نہ سرحد پہ جانے دیں گے، نہ مکہ جانے دیں گے، نہ یزید کے پاس جا کے گفتگو کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ چمچا قسم کے لوگ اصل سے بھی چار قدم آگے نکل کے کاروبار کرتے ہیں اور پھر قومی اور ملی نقصان اور تباہی و بربادی کا مستوجب اور سبب بن جاتے ہیں۔ ابن زیاد اور شیور دونوں یزید کی چمچہ گیری کر رہے تھے اور قدم وہ اٹھایا جو ملت اسلامیہ کے لیے باعث تباہی اور بربادی بن گیا، نہیں جانے دیتے ہم۔ تو جو یہ تین باتیں تو تاریخ کی عام کتب میں موجود ہیں، واپس چاہتا ہوں مکے، سرحد پہ جاتا ہوں، یزید کے پاس جانے دو، بات کر دیکھتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، دشمن ہو دوست ہو، گفتگو کرنا ٹیبل پہ کون سا جرم ہے، بات کروں گا، دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے۔ یہ تیسری بھی نہیں مانی گئی۔ چوتھی شرط جو عام تاریخ میں نہیں ملتی، توجہ رہے، چوتھی شرط جو عام تاریخ میں لیکن شیعہ کتاب میں ملتی ہے، شیعہ کی معتبر ترین کتاب تلخیص الشافی، یہ وہ تلخیص الشافی ہے جس کو رئیس المناصرین امام اہل سنت علامہ عبدالستار توسی نے مناظرہ باگر سرکانے میں سٹیج پہ پیش کیا۔ شیعہ کا مناظر اسماعیل گوجروی جب جواب نہ دے سکا، اس نے کہا مجھے کتاب دکھائیے، علامہ توسی نے کہا یہ بے ایمان کتاب پھاڑے گا، میں نہیں دیتا۔ تھانے دار آیا، ایک ذمہ دار ساتھ آیا، کتاب پکڑ کے لائے، اسماعیل کو دکھائی گئی، کیا تھا اس تلخیص الشافی میں؟ اس میں لکھے شیعہ کی معتبر کتاب ہے اور اس میں تحریر یہ ہے کہ حسین نے چوتھی شرط لگائی تھی، مجھے یزید کے پاس لے جائیے، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ اونچی 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 آواز سے، اونچی آواز سے، گلی گلی حسین کا ماتم حسین کے ماتم کا ناٹک رچانے والے تلخیص شافی تیری نہ ہو اقلاب کا گولی مار دی جائے اس میں یہ الزام حسین پہ نہ لگایا گیا ہو مجھے گولی مار دی جائے اور یزید کی آگ پہ زارا کے دودھ پینے والے کی بے تو کرائے عاشق بھی تو بن جائے نارا بھی تو بلند کرے وائے ناکامی متائے کارما جاتا رہا کارما کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا کتاب تیری ہے اور یزید کے ہاتھ پہ حسین کی بیعت بھی تو کروا رہا ہے اور آج ماتم کا ناٹک رچا کے گلی گلی کوچا کوچا میں پریشانی اور ظلم و تشدد کا بازار بھی تو نے گرم کر رکھا ہے. مجھے حیرت ہے میرے ملک کا معاشرہ, میرے ملک کا مولوی, میرے ملک کا پیر, میرے ملک کی حکومت اس فتنے کی جڑوں تک کیوں نہیں پہنچنا چاہتی اور کیوں نہیں سمجھتی کہ حقیقت کیا ہے. یہ چار چیزیں سامنے آئیں جو میں نے آپ سے عرض کیے, تین چیزیں عام تاریخ میں جو قابل قبول ہیں. حسین لڑنا نہیں چاہتے تھے, واپس آنا چاہتے تھے, لڑنا نہیں چاہتے تھے, سرحد پہ جانا چاہتے تھے, لڑنا نہیں چاہتے تھے, یزید کے ساتھ ٹیبل پہ گفتگو کرنا چاہتے تھے. چوتھی شرط میری نہیں توجہ رہے, کوئی بھول نہ جائے, مغادے میں آنا, میں زہرا کے لال کو خجور سمجھتا ہوں, میں زہرا کے لال کو بہادر سمجھتا ہوں, میں زہرا کے لال کو شیر سمجھتا ہوں, میں زہرا کے لال کو مجاہد سمجھتا ہوں, میں زہرا کے لال کو غیرت کا پترا سمجھتا ہوں, میں زہرا کے لال کو شہادت کا چیمپئن سمجھتا ہوں, میں زہرا کے لال کو عظیم سپہ سالار سمجھتا ہوں. میرا الزام نہیں, شیعہ کی کتاب تلخیص الشافی الزام لگاتی ہے کہ چوتھی شرط یہ تھی مجھے یزید کے پاس لے چلو, وہ میرے چچے کا بیٹا ہے, میں اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں. یہ شیعہ نے حسین پہ الزام لگایا ہے. میں نہیں کہہ رہا, میری کتاب نہیں کہہ رہی, تلخیص الشافی شیعہ کی کتاب کہہ رہی ہے. خیر میں بہت آگے دور نکل جاؤں گا, کہنا یہ چاہتا ہوں ان تین شرطوں سے یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ حسین لڑنا نہیں چاہتے تھے. پھر لڑائی ہوئی کیسے, حسین شہید کیسے ہو گئے, آج ان کی شہادت کا تذکرہ ہم بطور عقیدت کیسے کرتے ہیں. یہ تین شرطیں معقول شرطیں تھیں, معقول دنیا کی شرطیں تھیں, سنجیدہ شرائط تھے, لیکن جب نہیں مانے گئے تو حسین نے اپنا خاندان دیکھا, حسین نے زہرا کی چھاتیوں سے پیے ہوئے دودھ کی طرف غور کیا, حسین نے پیغمبر کے کندھوں کی طرف غور کیا, حسین نے نبی کی گود کا خیال کیا, حسین نے علی کی ذوالفقار کی طرف نظر کی, حسین نے علی کی جرات بہادری اور دلیری پہ نظر رکھی اور یہ غور کیا کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جان بچاؤں اور تکیہ کر کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے میں بچاؤں, بچے بچ جائیں. اس صورت میں جان بچ جائے گی, بچے بچ جائیں گے, لیکن قیامت تک میرے نانا کی تقدیس پہ الزام لگا رہے گا کہ پیغمبر کا لہو جرات مند نہیں تھا, پیغمبر کا لہو بہادر نہیں تھا, پیغمبر کا لہو دلیر نہیں تھا, پیغمبر کا لہو مجاہد نہیں تھا. یہ الزام لگے گا, بہتر ہے حسین مٹ جا, بہتر ہے حسین مر جا, بہتر ہے حسین کٹ جا, بہتر ہے حسین جان دے دے. نبی کی جرات, نبی کی دلیری, نبی کی حمیت, نبی کی غیرت, نبی کی عفت, نبی کی شرافت, نبی کی دیانت اسلام کا غلغلہ بلند کر دے. چنانچہ زہرا کے لال نے زبان حال سے گویا اس کرب و بلا کی زمین میں کھڑے ہو کے جو کچھ کہا, میں اپنے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں, 61 ہجری میں زہرا کے لال نے کرب و بلا کی زمین کا سینہ چیرتے ہوئے صداقت کا, دیانت کا, عدالت کا, شرافت کا, عفت کا علم گاڑ کے تکیہ باز قوم کے منہ پہ تماچا مار دیا. وہ ظالم دیکھ زہرا کا جگر پارا, جس طرح لہو کی ندیوں میں تیر کے خودی کا اور غیرت کا ثبوت فراہم کر رہا ہے. سبحان حال سے زہرا کا لال کہہ رہا تھا, فنا فی اللہ کی تہنے بقا کا راز مزمر ہے, جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. زہرا کا لال سوچتا ہے میرا نانا وہ تھکے تو نہیں اونچی آواز سے, گور جپڑی گزر جائے یا نا، یہ اونچی اونچی آواز سے جو چاہتے ہیں گزر جائے تب جانا، ہاتھ کھڑا کریں، توجہ رہے توجہ رہے، زہرا کا لال ہٹنا نہیں اب کسی نے، زہرا کا لال، زہرا کا جگر پارا نظر کرتا ہے نانا کے تقدس پہ، نظر کرتا ہے آمنہ کے لخت جگر کی جرت پہ، نظر کرتا ہے امام القولین کی عفت پہ، اور دیکھتا کیا ہے کہ آمنہ کا لخت جگر کفر کے نرخے میں کھڑا تھا، جو ہے کفر کے نرخے میں کھڑا ہے، گر گئے، چاروں طرف تلواریں چھن چھن کرتی ہیں، چاروں طرف تلواریں گرجتی ہیں، چاروں طرف تلواریں بھڑکیلی رنگ کے ساتھ چھم چھم کر رہی ہیں، آمنہ کا لخت جگر امام القولین اس گھیرے میں ہے، کھڑے ہو کے کہتے کیا ہے، ان النبی لا کذب، میں پیغمبر ہوں جھوٹ کوئی نہیں، ان ابن عبد المطلب، عبد المطلب کی نسل ہوں بزدل نہیں، اس پروگرام پہ حسین کی نظر تھی، کہیں نانے کی جرات کو ابو کی شجاعت کو داغ نہ لگ جائے، نظر کی یزید کے پاس نہیں جانے دیتے، شرط معقول ہے بدماش نہیں مانتے، واپس مکہ نہیں جانے دیتے شرط معقول ہے نہیں مانتے، سرحد پہ نہیں جانے دیتے شرط معقول ہے نہیں مانتے، اب ایک صورت ہے، یا بے غیرتی کے ساتھ جان دے دی جائے، ہاتھ جوڑ لیے جائیں، بیعت کر لی جائے غلط کاری کی، یا یہ ہے کہ کٹ جایا جائے اور یہ بات اعلان کر دی جائے کہ سر کٹ سکتے ہیں لیکن ضمیر نہیں بیچا جا سکتا، ان دو باتوں پہ غور کر کے پیغمبر کے نواز نے فیصلہ کیا، حسین مٹ جا پر خودداری کو داغ نہ لگا، قیامت تک یہ نہ ہو کہ پیغمبر کے نواز نے جرات نہ دکھائی، یہ سوچ کے حسین نے جواب دیا، اگر تم میری معقول شرط نہیں مانتے تو بے شک میرے پیغمبر کی جماعت وہ مکہ بیٹھی ہے، ویئرلیس نہیں میں اطلاع کروں، ٹیلی فون نہیں میں اطلاع کروں، میرا بھائی محمد بن حنفیہ مکہ بیٹھے ہیں میں اطلاع نہیں کر سکتا، میرا مسلم بن عقیل شہید کر دیا گیا ہے میں اس کی بھی کہیں خبر نہیں دے سکتا، میں ایسی جگہ آ گیا ہوں جہاں پانی نہیں ہے، بے آب و بیا سرزمین ہے، لیکن میں پیٹھ دے کے بھاگنا اپنے نانا کی جرات کے خلاف سمجھتا ہوں، اگر تم معقول شرطیں نہیں مانتے آئیے یہی گھوڑا یہی میدان، جب تک جان میں جان رہے گی پیغمبر کا لہو لڑتا رہے گا، اور جب جان نہیں رہے گی نہ رہے لیکن قیامت تک اپنے لہو سے جرات بہادری دلیری کی داستان اور تاریخ لکھ چھوڑوں گا، چنانچہ یہ سوچ کر حسین میدان عمل میں اتر آئے، مت بھیڑ ہوئی، یزیدی افواج آئیں جو سینکڑوں کی تعداد میں تھی، حسین نے اپنی جرات اور استطاعت کے مطابق اس ظلم و جور کا مقابلہ کیا، خندہ پیشانی کے ساتھ مقابلہ کیا، بے آب و بیاسر زمین میں مقابلہ کیا، حسین کے بچے کٹے کوئی اختلاف نہیں، حسین خود کٹے کوئی اختلاف نہیں، حسین نے جان دی کوئی اختلاف نہیں، حسین جرات مند ہے اختلاف نہیں، حسین بہادر ہے اختلاف نہیں، حسین زہرا کلال ہے اختلاف نہیں، حسین حسین ہے اختلاف نہیں، اسے اختلاف نہیں، حسین نے زہرا کی چھاتی کا دودھ پی ہے اس سے اختلاف نہیں، حسین کا موقف مضبوط ہے اس سے اختلاف نہیں، حسین کا موقف معقول ہے اس سے اختلاف نہیں، حسین کا موقف مدلل ہے اس سے اختلاف نہیں، اختلاف تیری بکواس ہے کہ تو نے ایسے بہادر کو بے صبرا کر کے پیش کیا ہے، تو نے ایسے شیر کو ایسے بہادر کو اس کے بہادر گھرانے کو نوحہ کرتا کر کے پیش کرایا ہے، تو نے ایسے بہادر گھرانے کو ماتم کرتا کر کے دکھایا ہے، تو نے ایسے بہادر گھرانے کو حال حال کرتا کر کے دکھایا ہے، مجھے اختلاف ہے تو ایسے ہے حسین کی شخصیت سے، حسین کے کردار سے، اس کے علم سے، فام سے، تقدس سے، شرافت سے، عفت سے، کس میں ایمان کو اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو اختلاف ہے اسی آواز سے، کوئی اختلاف نہیں، توجہ کیجئے، شہید ایک نہیں انگنت شہید ہوئے، نمبر وار سٹپ بائی سٹپ ہر شہید کو نذرانہ عقیدت پیش کر، ہمارا جلسہ ایک شہید کا نہیں تھا، شہداء اسلام تھا، ٹھیک ہے یا غلط، اونچی اونچی آواز سے، شہداء میں نے مختصر وقت میں مختصر سا تعارف کرایا کتنی قربانیاں دی گئیں. توجہ, یہودیت چاہتی تھی, توجہ ہے ابتدائی لفظ پہ, یہودیت چاہتی تھی علی سے بدلہ لیا جائے. اس نے حسین کو اس رنگ میں کوفہ بلا کے بے وفائی کر کے بدلہ لیا یا نہ لیا؟ اونچی اونچی آواز سے بلایا, خط لکھے, خطوں میں ذکر کیا ہم آپ کے چیزیں, تحول نہ کیا. حسین شہید ہو گئے. توجہ کر, اٹھنا نہیں, جو اٹھے رافی, جو اٹھے, جو جائے, ہاتھ کھڑے کر کے کہو جو جائے رافی. میں نے شدت کی اس گرمی میں کلیجہ نکال کے تیرے سامنے رکھا ہے اور مدلل گفتگو کی ہے تیرے سامنے. حسین کی قربانی کو مدلل میں نے بیان کی ہے. حسین کتنی عظیم شخصیت ہے, حسین کتنا پیارا ہے. حسن حسین دونوں آ رہے, توجہ رہے, دونوں آ رہے. نبوت خطبہ دے رہی تھی, بچے گر پڑے, یزید کی فوج کو استعمال کیا, یزید کو اکسایا, حسین تجھ سے ٹکر لینا چاہتا ہے. حسین کو کہا ہم تیرے ہیں, تیرے ہاتھ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں, سازش کر کر کے اس طرح کر کے انہوں نے یہ میدان گرم کیا. یزید سے حماقت ہوئی, یزید سے غلطی ہوئی, یزید سے بد کرداری ہوئی, یزید نے غلط کرداری کا ثبوت مہیا کیا کہ اس نے نواسہ پیغمبر کے ساتھ مقابلے کے لیے فوج بھیج دی. درمیان میں اس نے سازش کو نہیں دیکھا کہ حقیقت حال کیا ہے. بہرحال واقعہ ہو گیا. واقعہ ہو جانے کے بعد اسی سلیمان بن سرد کے گھر پھر میٹنگ ہوتی ہے. توجہ رہے, میٹنگ کیا ہوتی ہے کہ بڑی زیادتی ہو گئی بھائی, کیا حسین اکیلے شہید ہو گئے. ہم کربلا میں ساتھ دینے کے لیے گئے نہیں, ہم نے تو یہاں میٹنگ ہی کی اور اس کے بعد گئے نہیں, اب کیا کریں؟ کہتے ہیں اب یوں کرو, ایک جماعت بناؤ توابین کی. وہ کیا کرے؟ وہ توبہ کرے. توبہ کا رنگ کیا ہو؟ توجہ کر, تاریخ میں موجود ہے, شیعہ سنی ہر دو کتب میں موجود ہے. توابین کے نام سے کوفہ میں جماعت بنی, اس جماعت نے جلوس نکالا, جلوس نکال کے حسین کی قبر پہ آئی, قبر پہ آ کے حسین کی قبر کی مٹی اٹھا کے سر میں ڈالی اور ہاتھ جوڑے قبر کے پاس اور کام توڑا کرتے, معافی مانگتے کہ ہم نے آپ کو بلایا, آپ کا ساتھ نہیں دیا, ہم نے آپ کو بلایا, آپ کا تعاون نہیں کیا, ہمیں معاف کر دیجئے. یہ کہہ کے توابین کے نام سے جماعت بنا کے پھر علم ہاتھ میں لے کے گلی گلی کوچا کوچا خونے حسین, خونے حسین, ہائے حسین, با حسین, غصہ 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 شروع کر دیا. تاریخ گواہ ہے, صرف فتنے کے لیے, فساد کے لیے. جب وقت تھا نواز صاحب پیغمبر کے پاس نہ آئے, جب وقت گزر گیا توابین کے نام سے جماعت بنائی. آج بھی شیعہ کتابیں توابین کے نام سے بننے والی جماعت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہیں, جبکہ میں اس توابین کی جماعت کو گویا ایسے بری نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ وہ غلط کار لوگ تھے اور حسین کے قاتل اور دشمن تھے. ٹھیک ہے, یہ غلط اونچی آواز سے, یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ اس واقعہ کی اور اسلام کو بدنام کرنے کی, شہداء اسلام کی قربانیوں پر پانی پھیرنے کی, کہ ایک تو ایک ہی شہادت کا پروپگنڈا کیا جائے باقی شہید بھول جائیں, اور دوسرا یہ کہ اصل حقائق کو پردہ ڈال کے جو دشمن تھے وہ دوست بن کے سامنے آ جائیں, اور جو فی الواقع دوست تھے ان کو دشمن ثابت کیا جائے. یہ مختصر سی بیک گراؤنڈ تھی, واقعات تھے. حسین شہید ہے, سب کہیے حسین, اونچی اونچی آواز سے, حسین بہادر ہے, حسین شہید ہے, حسین شہید ہے, حسین مجاہد ہے. کوئی بھی مسلمان حسین کی قدر و منزلت کا انکار نہیں کر سکتا. جو انکار کرے حسین کی شہادت کا, جو انکار کرے حسین کے علم کا, جو انکار کرے حسین کے فہم کا, جو انکار کرے حسین کے تقدس کا, وہ بے ایمان ہے, دجال ہے, کذاب ہے, بد کردار ہے, بے حیا ہے, غنڈہ ہے, ملت اسلامیہ کا غدار ہے. ٹھیک ہے یا غلط؟ ہاتھ کھڑے کر کے تائید کیجیے. میرے محترم بزرگوں, شہادت حسین کے پس منظر کو, دیگر شہداء کی قربانیوں کو بیان کرنے کے بعد میری تقریر کا دوسرا جز شروع کروں؟ جائیں گے نہیں آپ؟ ہاتھ کھڑے کر کے پھر وعدہ کیجیے. جو جائے راپسی سے تقریباً 4 سال پیشتر یہ جلوس نکلا, پوسٹر لگائے ہم جلوس نکالیں گے. توجہ ہے نا میری طرف؟ بڑی ضروری بات ہے, پورے سکون کے ساتھ سنی جائے. پوسٹر نکال دیا, ہم جلوس نکالیں گے. ہم نے مطالبہ کیا, ہم نہیں نکلنے دیں گے. نیا جلوس ہے کیوں آتے؟ انہوں نے کہا ہم مکان کی صورت میں پہلے بھی گزرتے تھے 5-10 آدمی, آج بھی نکلیں گے. ہم نے کہا نہیں نکلیں گے. بات چلتی آئی, ہم نے پبلک کو تیار کرنا شروع کر دیا. جب لوگ تیار ہوئے, ڈپٹی کمشنر شہزاد حسن تھے, انہوں نے میری زبان بندی کر دی کہ آپ سرے سے تقریب نہیں کر سکتے تاکہ پبلک کو تیار نہ کر سکے. میں نے وہ زبان بندی چندہ والے محلہ میں تقریب کے دوران توڑی, اور یہ لفظ کہہ کے توڑی کہ میں اس زبان بندی کے آرڈر کو ٹھوکر مارتا ہوں. ٹوٹ گئی تقریر کی. اگلا دن تقریر جنگ سیٹی جامع مسجد تقویٰ میں تھی. وہاں شیعہ 1000 کی تعداد میں ڈنڈے سوٹے لے کے آ گئے کہ جی ہم تقریر نہیں کر دیں گے حق نواز کو, اس نے تقریر کی تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ڈپٹی کمشنر ان کے اس احتجاج کے سامنے پزل ہو گیا. اس نے کہا جی میں حق نواز کو تقریر نہیں کرنے دیتا. زور لگایا اس نے, مولانا منصور احمد چریوتی کو کہا 5 منٹ لے دیجئے مولوی صاحب سے, میں گفتگو کرتا ہوں ان سے. یہ کہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ گھنٹہ گھنٹہ ملاقات کی ہے, آج ہمیں ضرورت پیش آئی ہے, آپ 5 منٹ بھی ملاقات کے لیے نہیں دیتے. میں نے انکار کر دیا, میں 5 منٹ بھی نہیں دوں گا. ملاقات نہیں کی. پبلک فل تیار تھی, چاروں طرف گارڈ لگا دی گئی, پولیس ہی پولیس, سر پہ ٹوپ رکھ کے تقریر نہیں کرنے دیں گے. شیعہ سے وعدہ ہو چکا ہے. حق نواز کے دماغ میں یہ بات آئی, پتہ نہیں زندگی کتنے دن ہے, اگر آج تقریر نہ ہوئی اگلے دن سارا دن سنیت کو چوک چوک پہ ذلیل کیا جائے گا. دیکھ لیا, رات نہیں نہ تقریر کرنے دی. میں نے کہا مسلک کی بے عزتی برداشت نہیں کروں گا, جان جاتی ہے چلی جائے. جنگ کی تاریخ گواہ ہے, جنگ کی تاریخ گواہ ہے. میں نے بڑی رازداری کے ساتھ سٹیج پہ پہنچنے کی کامیابی حاصل کر لی, اور الحمدللہ آپ کی دعا چاہیے, سٹیجوں پہ پابندیوں کے دوران پہنچنے کا مجھے ڈھنگ آتا ہے. آپ نے چیچا وطنی کی داستان پڑھ لی ہوگی. رات کے 11 بجے دریائے راوی کی کشتی میں بیٹھ کے 50 پولیس کا آدمی کھڑا ہے راوی پل پہ, حق نواز چیچا وطنی نہیں جائے گا. حق نواز رات کو 11 بجے راوی کی کشتی میں سوار ہو کے جاتوں کو اٹھا کے ملاح کو اٹھا کے کشتی پار کر کے 15 میل کچا سفر کر کے چیچا وطنی سٹیج پہ الحمدللہ شروع کر کے پوری پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونک کے تقریر کر کے جنگ واپس آ گئے. الحمدللہ بخاری کی روحانی نسل کو یہ طریقہ کار وراثت میں ملا ہے. وراثت میں کوئی طاقت راستہ نہیں روک سکتی. جھوٹ بھی نہیں بولا, غلط کاری بھی نہیں کی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ, وہ اپنا مکر کر رہے تھے, اللہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے. تدبیر کے ساتھ تقریر کیے. اگلے دن اخبار میں آیا ہوا ہے پولیس نے 13 MPO کے تحت مقدمہ درج کر لیا کہ مولانا حق نواز جنگوی آئے, پل پہ پولیس نے گھیرے میں لے لیا, گھیرے میں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے, اور کسی نہ کسی صورت میں سٹیج پہ کامیاب ہو گئے پہنچنے میں, حتیٰ کہ تقریر کر ڈالی. تو طول لدے پچھے کتنے ہوں گے تقریر کر ڈالی. اب پرچیاں درج کر رہی, ہوتے رہے پرچے درج, لیکن میں وہ قانون ہی نہیں مانتا جو مجھے صحابہ کی عزت بیان کرنے سے روکتا ہو, ایسے نہیں مانتا. خیر تقریر ہو گئی. میں نے کہا سنیت کی مسلک کی بے عزتی نہیں گوارا کروں گا, کسی نہ کسی صورت میں میں تقویٰ مسجد میں سٹیج پہ پہنچنے میں کامیاب ہو گیا. تقریر کر دی. تقریر کے بعد ایک طریقہ یہ تھا کہ میں بھاگ جاتا, ٹھیک ہے یا نہیں؟ اونچی آواز سے. طریقہ یہ تھا کہ بھاگ جاتا, لیکن نہیں, میں نے کہا شیعہ کہے گا پھر بھاگ تک ہے نا, نہ بھاگ دے نہ نس دے, اسی آیا کر دینا. نہیں سمجھ آتا, بھاگ جاتا, بھاگ کے اپنے قبل از گرفتاری ضمانت کرواتا. میرا حق تھا بنیادی, مجھے میرے ملک کا قانون حق دیتا ہے, میں اپنا بچاؤ کر سکتا تھا, کسی صورت میں کر لیتا, پولیس کو پتہ ہی نہ چلتا, لیکن نہیں, وہی کرسی پہ بیٹھ گیا. شیعہ یہ نہ کہے نہ جاتا نا, پھر ہم یہ کرتے. میں نے کہا بیٹھو, بیٹھے رہے. آخر پولیس آئی, اس نے لاٹھی چارج کیا, مجھے سٹیج سے گرفتار کیا, گرفتار کر کے جیل لے گئے. بعد میں جلوس کا مسئلہ درپیش آیا, راز کو راز نہیں رکھنا چاہتا, میں راز رکھتا اگر آج کے حالات سامنے نہ آتے, قتل اب راز نہیں رکھوں گا. ہر آدمی کو اپنی عزت نفس چاہیے. میں جیل میں تھا, بعد میں سمجھوتا ہوا, اس سمجھوتے پہ شیخ اقبال نے دستخط کیے, اس سمجھوتے پہ مولانا سید صادق حسین شاہ صاحب نے دستخط کیے, اس سمجھوتے پہ مفتی عبدالحلیم صاحب نے دستخط کیے اور کئی حضرات نے بھی دستخط کیے. سمجھوتا کیا طے پایا کہ حسب صادق ہر سال یہ جلوس نکلتا رہا کرے گا, حسب صادق روایات یہ جلوس ہر سال اسی آواز سے نکلتا رہا کرے گا. یہ جناب معاہدہ کر کے واپس آ گئے. پھر ہمیں چھٹی کے دن رہا کروایا. میں نے پوچھا اتنی بڑی اجلت کے ساتھ رہائی, کوئی دال میں کالا کالا تو نہیں؟ ہمیں کہا گیا نہیں نہیں, فیصلہ ہو گیا اور آپ کے حق میں ہو گیا. ہم باہر آئے, پوچھا کیا فیصلہ ہوا, یہ فیصلہ ہمیں بتایا گیا. ہم نے اس فیصلے پہ تنقید کی کہ آپ لوگوں نے برا کیا ہے, یہ کیا فیصلہ کہ ہر سال نکلتا رہے گا, جب ہر سال نکلنا ہے تو آپ کے لکھ کے دینے کی کیا ضرورت تھی, وہ تو نکل رہا ہے. آپ نے آج کیوں کٹوائے, اگر آپ نہیں روک سکتے تھے, آپ کہہ دیتے حکومت کو کہ میاں نکلواؤ, ہم نہیں لکھ کے دیتے, نکل جاتا جلوس. پھر صحیح, پھر صحیح, پھر صحیح, آپ نے لکھا کیوں؟ خیر جی, اب جی لکھا گیا, جماعت کا مسئلہ ہے, دبا جائیے. لوگوں نے مجھے چٹے لکھ لکھ کے پوچھا, میں دبا گیا. رات آج تک رات رہا, لیکن آپ کے ادنا رضاکار نے اس غلیظ معاہدے کو ختم کرانے کے لیے چار سال مسلسل لڑائی لڑی اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ لڑائی لڑی, حتیٰ کہ گزشتہ سال انتظامیہ کو اس بات پہ مجبور کر دیا کہ وہ سابقہ معاہدہ ختم کرے. چنانچہ انتظامیہ صوبائی امن کمیٹی جو لاہور سے آئی تھی, اس نے اس معاہدے کو ختم کیا, لیکن شیعوں نے دستخط نہیں کیے. حتیٰ کہ انتظامیہ نے بھی کہا ہماری زبانی حمایت آپ کے ساتھ ہے, ہم دستخط نہیں کرتے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم الحمدللہ جنگ لڑنے کا طریقہ جانتے, اتنا تو ہو گیا نا کہ آپ مانتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے, آئندہ چھ ماہ میں کہا اس کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کریں گے. بات ہو گئی, جلوس نکل گیا. ہم نے پھر شروع کر دیا ان کو کہنا فیصلہ کرو, فیصلہ کرو. چھ ماہ کیا سال گزر گیا, جب پھر اینڈ پہ محرم آیا, پھر وہی جلوس. انتظامیہ کہتی ہے کہ یہ ساری غلطی ہے, ہماری غلطی ہے, ہم فیصلہ نہیں کر سکے. میں نے کہا آپ کی غلطی ہوتی رہے, ہم آپ کی غلطی کے پابند ہیں, آپ نے کیوں فیصلہ نہیں کیا؟ ہماری طرف سے علماء نے یہ طے کر دیا تھا کہ فیصلہ یہ کرایا جائے کہ یہ روٹ چھوڑ کے کوئی اور ایسا روٹ اختیار کر لیں شیعہ, جس راستے میں سنی آبادی بھی کم ہو اور اس راستے میں صحابہ اکرام کے نام بھی نہ آتے ہوں. اس راستے میں چونکہ علوم شریعہ کے سامنے صحابہ اکرام کے نام کا بورڈ لگا ہوا ہے, خطرہ تھا تبھی آ کے یہاں توہین کریں گے, لہذا یہ راستہ بدلوایا جائے. یہ تمام علماء نے متفقہ طور پہ پاس کر لیا کہ راستہ بدلانے کی سکیم رکھو. ہم نے وہ رکھی, انتظامیہ نے نہیں مانی, غلطی کی انتظامیہ نے, کوتاہی کی, ناری کی, نہیں مانی. ہم ڈٹ گئے کہ اگر تم نہیں مانتے اس تجویز کو, پھر ہم اس سال جلوس نہیں گزرنے دیتے, ہم روکیں گے. جب اینڈ پہ مسئلہ آیا, پبلک تیار ہوئی, انتظامیہ جھک گئی. انہوں نے کہا ہم آپ کا مطالبہ مانتے ہیں, ہم لکھ کے دیتے, شیعوں سے لکھوا کے دیتے, ڈپٹی کمشنر دستخط کرتا ہے, ایس پی کرتا ہے, ایم پی اے کرتے ہیں, ایم این اے کرتے ہیں, کہ یہ جلوس آئندہ سال علوم شریعہ کے سامنے سے نہیں آئے گا, خدا را فساد سے بچ جائیے, ہم روٹ بدل دیتے ہیں. جب یہ تجویز سامنے لائے, ہم نے پھر اس پہ غور کیا کہ ضروری ہے کہ ہم آدمی مروا دیں, ضروری ہے کہ بندہ قتل کرا دیا جائے, لیڈرشپ یہ ہے کہ وہ قدم اٹھائے نہیں، اٹھائے تو قدم کو سنبھال لے۔ ہم نے سوچا کہ اگر تو یہ کوئی تجویز نہ مانتے ہم قدم اٹھاتے، جان لگ جاتی لگ جاتی، کچھ ہوتا ہم اپنی قوت کا مظاہرہ کر دیتے، لیکن جب ہماری تجویز مانی جا رہی ہے، چلو اس سال اگر پھر بھی نکل گیا آئندہ سال تو مٹتا ہے نا، تو جان بھی ضائع نہیں ہوتی، کام بھی ہوتا ہے، خراش بھی نہیں آتی اور روٹ بدلتا ہے، یہ تجویز بہتر ہے۔ چنانچہ یہ تجویز لے کے میں مولانا سید صادق حسین شاہ صاحب کے پاس گیا، ان کو میں نے کہا، انہوں نے کہا کہ خلا منڈی کے لوگ نہیں مانتے۔ میں نے عرض کیا آپ منڈی کے لوگوں کو بلا لیں، میں ان کے سامنے تجویز رکھتا ہوں، اگر انہیں اکثریت کے ساتھ مسترد کر دی، باقی علماء نے بھی مسترد کر دی، تو اللہ مالک پھر جلوس روکیں گے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر پبلک مان لے باقی علماء بھی مان لے پھر آپ ضد نہ کریں، آپ آدمی نہ مروائیں، کسی راستے کوئی نہ کوئی راستہ یہ بہتر نکل رہا ہے، ہو سکتا ہے پھر یہ بھی ہاتھ نہ آئے اور فساد بھی ہو جائے۔ چنانچہ یہ تجویز لے کے میں پرسوں انہوں سریا میں گیا، شور کے بعد تقریباً 3 بجے، وہاں 50-60 آدمی جمع تھا، میں نے ان کے سامنے تجویز رکھی اور انہیں یہ کہا ہاں یا نہ میں جواب دے، جلوس ہر قیمت روکنے یا اس تجویز پہ غور کرنے، یہ تجویز مناسب ہے یا ہر حال اسی سال روک کے کوئی نہ کوئی جان ضائع کرنا ہے یہ مناسب ہے، ایک تجویز یہ کہ جان دیے بغیر مقصد حل ہو رہا ہے، اور ایک تجویز یہ کہ جس میں جان بھی لگے اور پھر بھی صرف روٹ تبدیل ہو جلوس پھر بھی مکمل طور پہ ختم نہیں ہوگا، آپ کس تجویز کو مانتے؟ تو 3 آدمیوں کے ماں سوا سب نے میری اس تجویز کے ساتھ اتفاق کیا، بریلوی مکتب فکر کے عالم مولانا محمد انور چیمہ نے اتفاق کیا، مفتی اعظم جھنگ مولانا ولی اللہ صاحب نے اتفاق کیا، مولانا رشید احمد صاحب مدنی نے اتفاق کیا، اور ساتھ ساتھ اسی میں مولانا منصور احمد صاحب چنیوٹی سفیر ختم نبوت انہوں نے اسی کے ساتھ اتفاق کیا، میاں ریاض اسمت صاحب جنجوہ اپنے صوبائی اسمبلی کے امیدوار ممبر انہوں نے اسی تجویز کے ساتھ اتفاق کیا، منڈی کے لوگوں نے اتفاق کیا، شاہ صاحب پھر کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی میں تو اتفاق نہیں کرتا، میں تو اتفاق ذرا واقعات پہ غور کر کے آئی، میں اتفاق نہیں کرتا۔ میں نے کہا شاہ جی یہ آپ کیا طریقہ اختیار کر رہے ہیں، تمام لوگ ایک طرف ہیں، کیا آپ اکیلے لڑیں گے؟ کہ جی میں اکیلا لڑوں گا۔ میں نے کہا اگر آپ نے اکیلا لڑنا ہے ہم تو آپ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے، آپ لڑیں اللہ اور کرے زور زیادہ، آپ لڑیں، پھر آپ نے ہمیں کیوں بلایا، میٹنگ کیوں بلائی، مشورے کیوں لیے؟ اگر مشورے لیے تو آپ کو اکثریت کی رائے ماننا پڑے گی۔ خیر شاہ صاحب کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا اچھا جی خدا حافظ، آپ لڑیں روکیں جلوس کو، اگر ہماری سمجھ میں آپ کی بات آ گئی ہم تعاون کے لیے میدان میں آ جائیں گے، نہ سمجھ آئی تو میں تو ایک اصول کا آدمی ہوں، میں بلا وجہ کسی آدمی کو مروانے اور خون مسلم بلا وجہ بہانے کے حق میں نہیں ہوں، میں یہ کہہ کے مدرسے سے باہر نکل آیا۔ مجھے باہر سے پکڑ کے شاہ صاحب اور مولانا محمد انور چیمہ دوبارہ لے گئے کہ نہیں جی نہیں ناراض نہ ہوں، آپ والی تجویز بہت مناسب ہے، اسی کے مطابق کام ہونا چاہیے۔ دفتر میں بیٹھ کے شاہ صاحب نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ آپ والی تجویز ٹھیک ہے، لہذا اسی پہ ہمیں دستخط آج ہی کر کے انہیں دے دینے چاہیے۔ میں نے ایس پی صاحب کو ٹیلی فون کیا، ان کو میں نے کہا میٹنگ بلائیے آج یا آج آپ ہمیں معاہدہ لکھ کے نہیں اور دستخطوں کے ساتھ، شیعہ کو بھی بلائیے، اور شیعہ کی طرف سے ان کا ایم ایل اے عارف رجوانہ بھی آئے وہ بھی دستخط کرے۔ وہ کہنے لگے کہ جی وہ تو اب شور کوٹ میں بیٹھا ہے۔ میں نے کہا بیرلس کر کے بلائیے ورنہ اس کے بغیر ہم نہیں آئیں۔ چنانچہ انہوں نے ان کو بلایا جو جلوس نکالتے تھے بستی عباس پورہ سے، ان کو بلایا، ریاض اس کا آپدا کا منیجر اس کو بلایا، ادھر سنیوں کی طرف سے میں مولانا ولی اللہ صاحب شیخ محمد یوسف صاحب میاں ریاض حشمت مفتی ولی اللہ صاحب مولانا رشید احمد صاحب مدنی مولانا ظہور احمد صاحب مولانا حبیب الرحمان صاحب اور دیگر کئی سنی حضرات اس جانب سے ہم تھے، انتظامیہ کی جانب سے ڈپٹی کمشنر ایس پی دونوں ڈی ایس پی اے ڈی سی جی اے سی مجسٹریٹ یہ سب کے سب موجود تھے، یہ تمام کے تمام وہاں لوگ اکٹھے ہوئے۔ میں نے معاہدہ لکھا، معاہدے میں لفظ میں نے یہ لکھے کہ آئندہ سال یہ جلوس مدرسہ علوم شریعہ کے سامنے سے نہیں گزرے گا، نیا راستہ ایک کمیٹی تجویز کرے گی جس راستے میں سنی آبادی کم سے کم ہوگی۔ معاہدہ لکھ کے جب میں نے رکھا تو آبدہ کے اس نوکر نے ریاض نے کہا میں اس کو نہیں مانتا۔ کیوں نہیں مانتے بھائی؟ یہ کہا تو کہ علوم شریعہ کے سامنے سے آئندہ سال نہیں گزرے گا. کیوں؟ کہتا ہے اگر تم ہمیں ایسا راستہ دو آئندہ سال جو ہمارے لیے قابل قبول نہ ہو ہم دوبارہ یہیں سے گزریں گے. میں نے کہا یہ تو ایگریمنٹ ہی کوئی نہیں. پہلا راستہ بدستور رہے آپ تو ہر راستے کو کہیں گے یہ بھی قبول نہیں یہ بھی قبول نہیں یہ بھی قبول نہیں. کیا ضمانت ہے کہ آپ کو دوسرا راستہ منوایا جا سکے؟ پہلے یہ ختم کرو پھر دوسرے راستے پہ بحث ہوگی. وہ نہیں مانتا تھا. جب بات بڑی تھوڑی سی اے ڈی سی جی صاحب نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. انہوں نے کہا پہلے یہ بنیاد ختم ہونی چاہیے کہ آئندہ علوم شریعہ کے سامنے سے نہیں آئے گا, اس کے بعد نیا راستہ متعین ہو سکتا ہے, ورنہ نہیں ہوگا پھر فساد ہوگا. چنانچہ جب یہ حالات پیدا ہوئے تو وہ ریاض مجھے کہتا ہے, کہتا آپ میرے ساتھ گفتگو نہ کریں. میں نے کہا جب آپ ٹیبل پہ آئے میٹنگ میں آئے آپ کو بات کرنا ہوگی بات سننا ہوگی. کہتا نہیں نہیں تہذیب کے دائرے میں بات کریں. اس بد تہذیب کو بد فطرت کو یہ لفظ کہنے کی جرت معلوم نہیں. آپ تک کے بل بوتے ہوئی میں وہیں کھڑا ہو گیا. آپ کے علماء گواہ انتظامیہ گواہ ہے. میں نے کہا دوبارہ یہی لفظ آپ کہے کہ تہذیب سے بات کر. میں تجھے بتلا دوں کہ حق نواز کتنی بڑی طاقت ہے اللہ کے فضل و کرم سے. اس کے منہ میں زبان نہیں رہی. انتظامیہ اس کے خلاف ہوئی کہ تو نے بدتمیزی کی ہے, تو اتنا بڑا آدمی ہے کہ تو گفتگو نہیں کرنا چاہتا. میاں ریاض عصمت صاحب پر گئے کہ تو کون سی نسل ہے کہ کہتا ہے میرے ساتھ بات مت کرو. تو آدمی کتنا بڑا ہے, نوکر ہے نا سرے سے کسی وڈیرے کا. تو کہتا بات مت کرو. خیر وہ یرکا ڈی ایس پی پکڑ کے باہر لے گیا. تھوڑی دیر کے بعد واپس لائے وہ کہتا جی میں لکھ دیتا ہوں. میں بولیے نا میں لکھ دیتا ہوں. ایگریمنٹ لکھنا شروع ہو گیا, تحریر شروع ہو گئی. جب تحریر مکمل ہو چکی نا تو شاہ صاحب میرے کان میں کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ کہ میں نے جو آپ کو دفتر میں کہا تھا نا کہ یہ تجویز ٹھیک ہے مان لیں, وہ میں نے غلط کہا ہے, میں جا رہا ہوں. خدا را تیری پناہ, اللہ تیری پناہ. کہو کیا قیامت آ گئی, کس مصیبت میں گر گئے. میں جا رہا ہوں, نکل آج باہر. میں دوڑا, پاؤں پکڑے, داڑھی پکڑی باقاعدہ. مولانا ولی اللہ صاحب نے پاؤں پکڑے, داڑھی پکڑی. میاں ریاض حشمت نے پاؤں پکڑ لیے. کام ہے شاہ جی میں زیادہ مذہبی آدمی نہیں لیکن سنی ضرور ہوں. آپ سنیوں کو بے خیرت بنا رہے ہیں, آپ سنیوں کو ذلیل کر رہے ہیں, ایسا مت کیجیے. ایک گھنٹہ منت و سماجت کے بعد ہم ان کو واپس لے گئے, ان کے اس معاہدے پہ دستخط کرائے اور اب بھی دستخط موجود ہیں. معاہدہ ہو گیا کہ آئندہ سال انہوں نے شریعہ کے سامنے سے جو جلوس نہیں گزرے گا, نیا راستہ کمیٹی تجویز کرے گی. کمیٹی کے چیئرمین اے ڈی سی جی ہوں گے, پانچ آدمی سنیوں کے ہوں گے, پانچ شیعوں کے ہوں گے. نیا راستہ تجویز ہوگا. توجہ کیجیے, آپ شہری لوگ ہیں, پڑھا لکھا طبقہ ہے, پڑھے کے لوگ ہیں, سمجھدار ہیں. اتنا بڑا مضبوط ترین فیصلہ کہ سابقا راستہ ختم کرا دیا جائے, دوسرا راستہ نہ دیا جائے, اس کے لیے چار ماہ کی مہلت مانگ لی جائے. اتنا بڑا جرات مندانہ فیصلہ بغیر خراش آئے, بغیر لڑائی ہوئے, بغیر فساد کرائے, آسان نہیں ہے. میں الحمدللہ تعویز بن نعمت کے طور پہ کہتا ہوں میں پاگل نہیں ہوں. میں نے جتنی سنیت کی وکالت کی ہے معقول دنیا میں رہ کے کی ہے, غیر معقول نہیں کی. الحمدللہ ختم ہو گیا آئندہ سال جلوس انہوں نے شریعہ کے سامنے سے. آئندہ سال کوئی مان لال نہیں جناب جو وہاں سے جلوس کو نکلا سکے. شیعہ بھی مان گئے, انتظامیہ بھی مان گئی.
میرے جنگ کے نئے ایس پی صاحب جہاں تک میری سوچ ہے انتہائی منجے ہوئے, انتہائی سنجیدہ اور سمجھدار انسان ہیں, بچے نہیں ہیں. میں ان سے امید کرتا ہوں کہ وہ حالات کو پرسکون بنانے کے لیے ہمارے ان نوجوان بچوں کو رہا کریں گے. شاہ صاحب ایک بوڑھے بزرگ ہیں, ان کو رہا کریں گے, اور اس کے برعکس ان شیعہ گماشتوں کو گرفتار کریں گے جنہوں نے بغیر ریت کے وہاں سے ایک نیا شوشہ چھوڑ کے پورے شہر کو ظلم و تشدد کی بھٹی میں جھونکنے کی کوشش کی ہے. اور میں انتظامیہ سے یہ بھی کہوں گا آپ ہمارا معقول طریقہ دیکھیں. بیٹھ جائیے. دعا کے بغیر جو اٹھے راستی, دعا کے بغیر جو اٹھے راستی, دعا کے بغیر جو اٹھے راستی, ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑے کر کے کہیے دعا کے بغیر جو جائے راستی. اونچی آواز سے, اور اونچی آواز سے. میرا مطالبہ یہ ہے کہ ان
شیعوں نے شہر یمن تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے زیادہ معقول لیڈرشپ، اس سے زیادہ امن کا ثبوت فراہم نہیں کیا جا سکتا کہ ہم نے یہ تمام آلات سننے کے بعد بھی اتنے بڑے اجتماع کو کور کیے، اس کو استعمال نہیں کیا۔ پھر بھی میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ شام تک ہمارے آدمی رہا کیا جائے، شیعوں کے گنڈوں کو گرفتار کیا جائے۔ اگر ایسا نہ ہوا، شیعہ کی دلدل آج دفن ہو گئی، تعزیہ آج دفن ہو گیا، شیعت آج دلوں میں گھس گئی ایک سال کے لیے، سنیت پھر کل سے میدان میں شہد آنے کا پروگرام بنا لے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ یہ غلطی کبھی نہیں کرے گی، اور وہ میرے جیز اور معقول مطالبے کو تسلیم کر لے گی، ورنہ عیل ممکن ہے کہ ہم سڑک پہ آنے سے باز نہ رہے اور اتنا بڑا اجتماع دوبارہ بھی بلایا جا سکتا ہے۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انك حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ جن نوجوانوں نے جلسے کا انتظام کیا ان کی محنت قبول فرما، یا اللہ جنہوں نے تعاون کیا ان کا تعاون قبول فرما، یا اللہ جو سننے کے لیے آئے ان کے سننے کو قبول فرما، یا اللہ جنہوں نے بیان کیا اس بیان کو قبول فرما، یا اللہ اس ملک میں قرآن و سنت کے